الحمد لله والصلاة والسلام على النبي بعده اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین. سامعین محترم, میں تنظیم اسلامی کے پلیٹ فارم سے تمام شرکاء کا, حضرات و خواتین کا کہ جو یہاں اس وقت موجود ہیں, اور ان تمام حضرات و خواتین کا بھی کہ جو اس وقت آن ایئر ہمارے ساتھ ہیں, میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ تنظیم اسلامی کی دعوت پر آپ یہاں تشریف لائے ہیں, اور رب کائنات کا بڑا شکر اور احسان کہ جس نے ہمیں الحمدللہ ثم الحمدللہ اس ماہ مبارکہ کی ساتھ نصیب فرمائی ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دل کی گہرائیوں کے ساتھ ہم سب یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس ماہ مبارکہ رمضان مبارک کے جو بھی فیوز و برکات ہیں, اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ صحیح طور پر ہم سب کو سمیٹنے کی توفیق نصیب فرمائے, اور قرآن مجید کا رمضان مبارک سے جو ایک گہرا تعلق ہے, یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے, اور الحمدللہ ہم دورہ تجمع قرآن کی اس نشست میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اس کلام کو ہم سمجھنے جا رہے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اپنے اس نیک مقصد میں کامیاب بھی فرمائے, اور جو بھی تعلیمات ہم سمجھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس پر عمل کی بھی ہمیں توفیق نصیب فرمائے. جس کلام کا ہم مطالعہ کرنے چلے ہیں اس کی عظمت کا احساس اور شعور وہ ہمیں پختہ کرنا چاہیے کہ یہ وہ کلام ہے کہ جس سے ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی اور ناکامی جو ہے وہ جڑی. یہ رب العالمین کا پیغام کہ جو رحمت للعالمین جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پوری انسانیت کے لیے ہدایت کا یہ سرچشمہ ہے, اس زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے ہمارے لیے عظیم ترین نعمت یہ نعمت ہدایت ہے. امتوں کا دنیاوی لحاظ سے عروج و زوال وہ بھی اسی قرآن سے وابستہ ہے. زندگی کے ہر گوشے کے لیے یہ مکمل ہدایت ہے, ایک مکمل ضابطہ حیات ہے, کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے. آئیے ہم اس عظیم کتاب کو سمجھنے سے پہلے اپنی نیتوں کا بھی جائزہ لیں کہ ہمارا یہاں جمع ہونا صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو, نہ دوسروں کو دکھانے کے لیے. اللہ تعالیٰ ریاکاری سے, دکھاوے سے ہم سب کو محفوظ فرمائے, اور ہم یہ تہیا کریں کہ ہم قرآن مجید سے ہدایت لینے یہاں بیٹھے ہیں, نہ کہ ہدایت دینے. یہ بھی ایک بہت بڑی محرومی ہے کہ بعض لوگ قرآن مجید کو پڑھتے ہیں, سمجھتے ہیں اس کو ہدایت دینے کے لیے, نہ کہ اس سے ہدایت لینے کے لیے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا شمار ان لوگوں میں ہو کہ جو قرآن مجید سے ہدایت حاصل کریں اور اس پر عمل پیرا ہو. آئیے ہم اپنے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس کتاب کے سپرد کریں کہ جیسے جیسے یہ کتاب ہمیں اللہ کے احکامات بتائے اور ہمیں ہدایت دیتی چلی جائے, ویسے ویسے ہم ان احکامات پر عمل کے لیے تن من دھن اپنا قربان کریں. اس زمن میں ہم تمام تر جو بھی شیطانی وساوس ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ ان شیطانی وساوس سے ہماری حفاظت بھی فرمائے, اور اس حوالے سے ہم عملی اقدام بھی کریں کہ ہم ان تمام شیطانی وساوس کو اپنے قریب بھی پھٹکنے نہیں دیں گے انشاءاللہ. دورہ ترجمہ قرآن کی جو یہ نشست ہے اس کے حوالے سے چند اختصار کے ساتھ وضاحتیں میں آپ کے سامنے رکھوں, پھر انشاءاللہ ہم دورہ ترجمہ قرآن کا آغاز کریں گے. دیکھیے, کیونکہ وقت کی تنگی ہوگی تو لہٰذا اس حوالے سے چند ہی مقامات کی وضاحت ہم کر پائیں گے، اور وہ وضاحت بھی عملی پہلوؤں کے اعتبار سے ہوگی، یعنی عملی پہلوؤں سے متعلق جو بھی آیات ہیں اسی کی ہم وضاحت کریں گے انشاءاللہ، اور علمی اور فقہ مباحث پر ہم وقت صرف نہیں کریں گے. باقی یہ ہے کہ جو تفصیلات ہیں اس کے لیے میں درمیان میں آیتوں کے حوالے سے کچھ ریفرنس بکس اس کا بھی تذکرہ کروں گا کہ جو انشاءاللہ یہاں مکتبے سے آپ کو اویلیبل ہوں گی، تو اس میں تفصیل انشاءاللہ ہم سمجھ بھی سکیں گے اور پڑھ بھی سکیں گے. باقی ابتدا میں آپ کو کچھ اب ہماری جو اسپیڈ ہے، جو روانی ہے، اس میں تھوڑی سی آپ کو کمی نظر آئے گی، کچھ آہستگی سی نظر آئے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ بالکل ابتدا میں قرآن مجید کے مدنی صورتیں ہیں، اور مدنی صورتوں میں شرعی احکامات ہیں کہ جو ہمیں ملیں گے، اور ان شرعی احکامات کے باعث ہماری جو شروع میں رفتار ہوگی وہ کچھ آہستہ آپ کو محسوس ہوگی انشاءاللہ. پھر ہم مکی قرآن میں کچھ اپنی جو بھی رفتار ہے اس کو ہم آگے بڑھائیں گے. باقی ایک بہت اہم نقطہ ہے کہ جو سمجھنے کے لائق ہے کہ یہ قرآن مجید ایک خاص جد و جہد کے دوران وقفے وقفے سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا نزول ہوا ہے. یہ جد و جہد تھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس انقلابی جماعت کی کہ جس کا مقصد وہ یہ تھا کہ اللہ کی زمین، اس کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے، تو اس پر کس کے احکامات چلنے چاہیے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے چلنے چاہیے. تو بہرحال وہ جماعت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برپا فرمائی کہ جس کا مقصد تھا اللہ کی زمین پر اللہ کا عادلانہ نظام قائم کرنا. تو بہرحال یہ ہے کہ قرآن مجید کا جو اصل فہم ہے، جو ریئل انسائٹ ہے، وہ ہمیں اسی وقت حاصل ہو سکتی ہے کہ جب ہم بھی اسی جد و جہد کا کسی درجے میں حصہ ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توفیق مانگیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں واقعتاً جو یہ دینی فرائض الحمدللہ اس دور تجمع قرآن میں قرآن مجید کے ذریعے سے ہمارے سامنے آئیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے ہمیں کمر کس لینے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیں آخری سانس تک قرآن مجید کے احکامات پر نہ صرف خود بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے بلکہ جو احکامات ہم سمجھیں اس کو پوری انسانیت تک پہنچانے کی یہ توفیق ہم سب کو نصیب فرمائے. دور تجمع قرآن میں جو بھی شرکت کرنے والے ہیں ان کے لیے جو سعادت ہے اس حوالے سے چند نکات میں آپ کے سامنے رکھ دوں. یہ 29 دن الحمدللہ ہمارا ایک ساتھ ہوگا انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ اس میں استقامت ہمیں نصیب فرمائے. کم و بیش کوئی 130 گھنٹے ہیں کہ جو کہ یہ کل بنیں گے انشاءاللہ، یعنی یہ پہلی شب ہے جس سے رمضان المبارک سے ہم آغاز کر رہے ہیں، اور 29ویں شب کو ہماری یہ نشست ہے کہ جو انشاءاللہ مکمل ہوگی. اور دو مرتبہ قرآن مجید کے متن سے ہم گزریں گے، ایک متن اس کی تلاوت مقرر کرے گا یعنی میری یہ ذمہ داری ہوگی، اور پھر یہ ہے کہ اسی متن کی تلاوت حافظ صاحب سے ہم نماز تراویح میں بھی سنیں گے، اور پھر تیسرا جو قرآن مجید اس کی تکمیل انشاءاللہ ہوگی وہ ترجمے اور مختصر تشریح کے ساتھ ہوگی. تو یہ تین قرآن مجید ہیں الحمدللہ کہ جو ہم اس کے اس مختصر سے نشست میں اس کی تکمیل انشاءاللہ ہم کریں گے. اسی طرح سے ان خوش نصیب لوگوں میں بھی انشاءاللہ ہمارا شمار ہوگا کہ جن کا تذکرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے مقربین کی محافل میں فرماتا ہے. یہ مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس محفل میں قرآن کو سیکھا سکھایا جائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرشتے اس محفل کو گھیر لیتے ہیں، اس پر سکینت نازل ہوتی ہے، رحمت ڈھانپ لیتی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے مقربین کی محافل میں ان محفل والوں کا تذکرہ فرماتے ہیں. کون؟ کہ جو کہ قرآن کو سیکھ رہے ہوتے ہیں اور سکھا رہے ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری اس محفل کو بھی اس حدیث کا مزداد بنا دے. اسی طرح سے ہم قرآن مجید کو یہاں سیکھیں گے اور سکھائیں گے تو ہمارا شمار بہترین لوگوں میں ہو جائے گا. یہ خوشخبری ہے کہ جو بخاری کی روایت میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں کہ جو قرآن کو سیکھیں اور سکھائیں، قرآن کو پڑھیں اور پڑھائیں، قرآن کو سمجھیں اور سمجھائیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی واقعتاً یہ بہترین لوگوں میں ہمارا بھی شمار فرما دے. اسی طرح سے قرآن مجید کا سیکھنا، کیونکہ یہ علم وحی ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم پر ہماری طرف جو ہے وہ اتاری ہے اور ہمیں دی ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، تو یہ علم کی جو طلب ہے یہ بھی بندہ مومن پر فرض ہے. جس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان کہ جو بچپن سے وہ روایت ہمارے ذہنوں میں ہے کہ طلب العلم فریضت علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا یہ ہر مسلمان پر جو وہ فرض ہے، اور یہ فرض الحمدللہ قرآن مجید کی اس نشست میں ہم حاصل کر رہے ہیں، علم حاصل کر رہے ہیں، اور یہ فرض کی ادائیگی ہم کن ساتوں میں کر رہے ہیں؟ رمضان مبارک کی ساتوں میں کر رہے ہیں. اور وہ حدیث بھی اپنے ذہنوں میں لے آئیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ جو اس ماہ مبارکہ میں ایک فرض عبادت انجام دیتا ہے تو غیر رمضان کے 70 فرضوں کے برابر اسے اجر اللہ سبحانہ وتعالی عطا فرماتے ہیں. یہ رمضان مبارک کی فیوز و برکات ہے. تو یہ طلب العلم جو کہ ایک فریضے کے درجے پر ہمارے کندھوں پر ہے، الحمدللہ یہ علم ہم حاصل کر رہے ہیں، یہ فرض کی ادائیگی انشاءاللہ یہ 70 فرضوں کے برابر اس رمضان مبارک کی یعنی برکتوں سے انشاءاللہ ہمیں حاصل ہوگی. اسی طرح سے اگر ہم اپنے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس کی بھی ہمیں توفیق نصیب فرمائے کہ نہ صرف ہم خود یہاں اس محفل میں شرکت کریں بلکہ اپنے اعضاء اور اقارب کو بھی دعوت دے کر اگر ہم اس محفل میں قرآن کے ساتھ اٹیچ کریں گے تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کندھا پکڑ کے آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، اگر تمہاری وجہ سے کوئی ایک شخص بھی ہدایت پر آ جائے تو تمہارے لیے 100 سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. اور 100 سرخ اونٹ، یہ ایک سرخ اونٹ عرب میں آج کی نیو برانڈ مرسیڈیز کار، اس سے ایکویلنٹ اماؤنٹ آپ جو ہے وہ اس کا اندازہ کر سکتے ہیں، اتنی قیمتی یہ دولت ہے. تو انشاءاللہ اگر ہم خود بھی اس میں شرکت کریں گے اور اپنے دوست اقارب کو بھی، اعضاء کو بھی اور دوستوں کو بھی اس میں شرکت کی دعوت دیں گے تو یہ بہترین صدقہ جاریہ بھی ہوگا اور یہ قیمتی دولت بھی انشاءاللہ ہمارے لیے ہوگی. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ یہاں پر نوجوانوں کی کثرت الحمدللہ ہے، مجھے نظر آ رہے ہیں، تو میرے نوجوانوں سے گزارش ہے، اور میں نوجوانوں کے حوالے سے کوئی عمر کی تحدید نہیں کر رہا، یعنی جو بھی اپنے آپ کو نوجوان سمجھتا ہے اس کے لیے یہ نصیحت ہے، میری گزارش یہ ہے کہ الحمدللہ یہ 29 دن ہمیں نصیب ہو رہے ہیں قرآن مجید کے ساتھ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توفیق مانگیے کہ جس طرح سے آج اللہ نے کسی درجے میں یہ توفیق مجھے دی ہے کہ میں قرآن مجید کی کچھ تعلیمات سیکھ کر آپ کو سکھا رہا ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے بھی اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگیے کہ اللہ تعالیٰ یہ رتبہ مجھے بھی جو ہے وہ نصیب فرمائے، مجھے بھی جو ہے وہ سکھانے والا بنا دے. الحمدللہ یہ نشست، یہ کارآمد اس اعتبار سے ہو جائے گی کہ اگر آپ اپنا مصحف اور اپنے کچھ نوٹنگ پیڈ جو ہے وہ ساتھ رکھیں، قلم ساتھ رکھیں، تو انشاءاللہ بہت سارے نقطے کے جو کہ آپ کو قرآن مجید سے علم و حکمت کے موتی ہمیں ملیں گے انشاءاللہ، آپ اس کو نوٹ کرتے چلے جائیں گے اور آگے مستقبل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر یہ توفیق دے کہیں بات کو سمجھانے کے حوالے سے، قرآن مجید کی تعلیم کے حوالے سے، تو انشاءاللہ وہ نوٹنگ آپ کے لیے بڑی کارآمد ہوگی. تو میری نوجوانوں سے گزارش ہے کہ اپنے مصحف نوٹس آج اگر نہیں لا سکے تو کل اس کا اہتمام کیجیے، یہاں ڈیسک اویلیبل کر دی جائیں گی، انشاءاللہ آپ آسانی سے اس پر نوٹنگ کر سکتے ہیں. بہرحال طویل نشست ہوتی ہے 4 گھنٹے کی کم و بیش، تو اس میں نیند کا غلبہ بھی آ سکتا ہے، اس حوالے سے شعوری کوشش کیجئے کہ نیند کو اپنے قریب نہ پھٹکنے دیں. اور جو بھی روایات میں نیند کو، یعنی خاص طور پر قرآن مجید کے جو بھی محافل ہیں بڑی کارآمد ہوا کرتی ہیں، تو بہرحال یہ ہے کہ نیند کو بھگانے کے لیے اور اپنے پاس سے جو ہے وہ ختم کرنے کے لیے وضو کا اہتمام کریں، کوشش کریں کہ باوضو یہاں پر بیٹھیں، اور یہ ہے کہ اگر نیند کا غلبہ ہو تو جگہ جو ہے وہ تبدیل کر لیا جائے، تو یہ سارے اہتمام جو ہے وہ انشاءاللہ وہ بڑے مفید رہیں گے اس محفل کے حوالے سے. خاص طور پر وقت کی پابندی کی میں گزارش کر رہا ہوں کہ یہاں پر عشاء کی نماز 9:45 ہے، تو یہاں عشاء آپ پڑھیے، اور انشاءاللہ ہماری یہ نشست 2 سنتوں کے بعد یہ دور ترجمہ قرآن جو ہے وہ ہم انشاءاللہ شروع کر دیں گے. تو یہ وقت کی پابندی کا بھی خاص جو ہے وہ خیال رکھنا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے میرے لیے بھی دعا فرمائیے اور اپنے لیے بھی دعا فرمائیے. اصل چیز جو ہے وہ استقامت ہے، اور دین اسلام میں استقامت کی بڑی اہمیت ہے. استقامت میں قیامت مرزمہ ہے، جس طرح سے صوفیہ کرام فرمایا کرتے ہیں. تو بہرحال یہ استقامت کی دعا کیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بھی ہم نے ارادہ کیا ہے 29 دن کا اس قرآن مجید کے ساتھ گزارنے کا، اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے. جو روٹین ہماری ہوگی انشاءاللہ، وہ روزانہ کی جو عام ترتیب ہے وہ یہ رہے گی کہ جو 20 رکعت ہم پڑھیں گے تو وہ 4-8-8 اس طرح کی یہ ترتیب رہے گی، اور 4-8-8 جو بھی رکعت ہم حافظ صاحب سے سنیں گے اس سے پہلے اس مقام کا مختصر ترجمہ اور تشریحات میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھ دوں گا. آج کیونکہ چاند تو دکھ چکا ہے الحمدللہ، और कल से जो भी ऑफिस टाइमिंग्स हैं उसकी रूटीन जो है वो सेट होंगी और उसमें तकफीफ होगी। आज तो हजरातो खवातीन जो है वो अपने ऑफिस टाइमिंग पूरे जो है वो करके आ रहे हैं, थके आ रहे आए हैं, तो आज इंशाल्लाह हमारी नशिस जो है वो दो हिस्सों पर मुश्तमिल होगी। यानी इस वक्त हम 12 रकात उसका मुख्तसर तर्जुमा और तशरी जो भी हमने सुनना है हाफिज साहब से वो हम इस वक्त कर लेंगे और फिर 12 रकात जो है वो अदा करेंगे और फिर इंशाल्लाह चाय का वक्फा इंशाल्लाह वो हो जाएगा दरमियान में और फिर हम 8 रकत का तर्जुमा करेंगे और फिर उसकी समात हाफिज साहब से करेंगे और फिर वितर पर इंशाल्लाह ये नशिस्त आज की मुकम्मल हो जाएगी। लेकिन इंशाल्लाह कल से फिर हम 4-8-8 की तरतीब में इंशाल्लाह वो चलेंगे। आम दिनों में जैसे मैंने अर्ज किया कि 1 बजे तक हमारी वितर के साथ नशिस्त इंशाल्लाह वो मुकम्मल होगी। हफ्ते के दिन यानी वीकेंड होगा, अगले दिन छुट्टी होती है और इसी तरह ताक रातें जो आएंगी आखिरी अशरे में उसमें फिर इंशाल्लाह हम 1 घंटा मजीद इजाफा करेंगे और अपना जो भी सिलेबस है और निसाब है उसको मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। ये मुख्तसर सी वजाहत है कि जो मैंने आपके सामने कर दी है। अब आइए सूरह फातिहा से हम आगाज कर रहे हैं। सूरह फातिहा इस हवाले से चंद तमहीदी नुकात नोट फरमा लीजिए कि ये सूरह फातिहा तरतीब तिलावत के एतबार से भी और तरतीब नुजूली के एतबार से भी ये पहली मुकम्मल सूरत है। ये हम सब जानते हैं कि कुरान मजीद में तरतीब नुजूली के एतबार से 5 आयतें हैं इब्तदान, यानी सबसे पहली वही वो कौन सी है, सूरह अलक की है, 5 इब्तदाई उसकी आयात। फिर इसी तरह सूरह कलम की 7 आयात नाजिल हुई, सूरह मुजम्मिल की 7 आयात नाजिल हुई, सूरह मुद्दसर की 7 आयात नाजिल हुई और इसके बाद फिर मुकम्मल सूरत पहली सूरत वो सूरह फातिहा है कि वो भी 7 आयात ही पर अल्हम्दुलिल्लाह मुश्तमिल है, ये अल्लाह सुबहानहु तआला ने फिर नाजिल फरमाई है। तो तरतीब तिलावत और तरतीब नुजूली के एतबार से ये सूरतुल फातिहा ये पहली मुकम्मल सूरत है। इसके कई नाम हैं कि जो आपको तफसीर में मिलेंगे, यानी एक नाम इसका बड़ा मशहूर मारूफ सूरतुल फातिहा है। क्या मतलब? खोलने वाली सूरत, द ओपनिंग सूरा ऑफ कुरान। जैसे हम कुरान का मुसफ खोलते हैं तो पहली सूरत ही हमें ये मिलती है और इसी से कुरान मजीद का आगाज वो किया गया, इसी एतबार से इसका नाम अल फातिहा है। इसी तरह से अशाफिया शिफा देने वाली, अल मनाजात दुआ है कि जिसमें एक बंदा मोमिन की दुआ है कि जो अल्लाह सुबहानहु तआला ने इसमें नकल फरमाई है। इसी तरह से सूरतुल कंज इसका एक नाम है, कंज अरबी में कहते हैं खजाने को। तो सूरतुल कंज क्या मानी कि ये उलूमे इलाही का अजीम खजाना है ये सूरह फातिहा। इसी तरह से इसका एक नाम तालीमुल मसअला भी है, यानी जिसमें अल्लाह सुबहानहु ताला ने अर्ज और मारूज का तरीका तालीम फरमाया है कि किस तरह से अल्लाह सुबहानहु ताला के हुजूर अपनी हाजात जो है वो रखी जाएं, किस तरह से उसके सामने अपनी अर्ज रखी जाए। तो ये है कुछ तमीदी नुकात इस हवाले से सूरह फातिहा के। इसकी अजमत के ज़ेल में भी चंद बातें नोट फरमाई। सूरह हिजर की आयत नंबर 87, इसमें अल्लाह सुबहानहु ताला ने इस सूरह फातिहा को अजीम कुरान जो है वो करार दिया। जब हम सूरह हिजर की आयत नंबर 87 पर पहुंचेंगे तो उसकी तफसील इंशाल्लाह वहां पर आ जाएगी। इसी तरह बुखारी की रिवायत में इस सूरतुल फातिहा को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अजीम सूरत करार दिया। बेहकी की रिवायत में 2/3 कुरान के बराबर इस सूरत को करार दिया गया। मुस्लिम की रिवायत में जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुझे 2 नूर ऐसे अल्लाह की तरफ से अता हुए हैं कि जो किसी को नहीं दिए गए, एक ये सूरह फातिहा और दूसरा नूर वो सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात। इसी तरह से तिर्मिजी की रिवायत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो सूरत ये सूरह फातिहा कि जिसकी मिसल ना तौरात में है, ना इंजील में है और ना खुद कुरान मजीद में है, और यही सबा मिनल मसानी है और यही कुरान अजीम है, यानी 7 दोहराई जाने वाली ये आयात जो हर नमाज की हर रकत में इसको दोहराया जाता है और अपनी जात में अपनी हैसियत में मजामीन के एतबार से ये पूरा एक अजीम कुरान है। इसी तरह से बुखारी की रिवायत में इस सूरतुल फातिहा को नमाज का लाजमी जुज जो है वो करार दिया गया। इसी तरह मुस्लिम की रिवायत में जो कि हदीस कुस्सी है जिसका इंशाल्लाह हम इस सूरतुल फातिहा के इख्तिताम पर उसका मुताला भी कर लेंगे, इसको यानी सूरतुल फातिहा को अल्लाह सुबहानहु ताला ने नमाज जो है वो करार दिया। इसी तरह से ये सूरतुल फातिहा ये एक दुआ है, सलीमुल फितरत इंसान के एहसासात की तर्जुमानी एक दुआ की सूरत में कि जो उसकी जबान पर अल्लाह सुबहानहु ताला ने वो दुआ के अल्फाज जारी फरमाए وہ دعا کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی سے ہدایت کی توفیق مانگتا ہے, اور پورا قرآن مجید جو سورت الفاتحہ کے بعد ہے وہ پورا وہ جواب دعا ہے, اس دعا کا اصل میں جواب ہے. اسی طرح جیسے بات آئی کہ یہ دعا مانگنے کا سلیقہ بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے مجھے اور آپ کو سورہ فاتحہ میں سکھایا ہے. یعنی یہ زیب نہیں دیتا ہے بندہ مومن کو کہ اللہ سبحانہ وتعالی سے فوراً اپنی حاجات جو ہے وہ سامنے رکھے, نہیں, بلکہ جو آداب بتائے جاتے ہیں حدیث مبارکہ میں وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا جو ہے وہ بیان کی جائے, پھر اسی طرح سے اپنی بندگی کا جو ہے وہ اقرار کیا جائے, پھر اپنی بے بسی کا بھی انسان جو ہے وہ اعتراف کرے اللہ سبحانہ وتعالی کے حضور, اور اس کے بعد پھر اپنی جو بھی عاجزانہ درخواست ہے اور دعا ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی کے حضور رکھے. تو یہی پورا اسلوب ہے کہ جو سورۃ الفاتحہ میں انشاءاللہ آپ کو نظر آئے گا, ہم مطالعے میں انشاءاللہ آپ کے سامنے یہ ساری چیزیں وہ آ جائیں گی. اسی طرح سے آیات کا جو تجزیہ ہے سات آیات کا, مولانا ابو الکلام آزاد مرحوم نے اپنی تفسیر میں اس کو خوب وضاحت فرمائی ہے ایک ترازو کی مثال کے ذریعے سے. یعنی ایسا ترازو کہ جس کے دو پلڑے ہوں اور ایک پلڑے میں تین ابتدائی آیات ہیں کہ جو کس کے لیے ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہیں, اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کا بیان ہے. پھر آخری جو تین آیات ہیں دوسرے پلڑے میں وہ بندے کی احتیاج ہے, بندے کی دعا ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے وہ کر رہا ہے, اور درمیان میں وہ جو ڈنڈی ہوتی ہے تھامنے والی, یہ درمیانی آیات ہے, آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, جو ان دونوں پلڑوں کو جو ہے وہ جوڑنے والی ہے, اور جس میں اللہ اور بندے کے درمیان ایک عہد و پیمہ کا تذکرہ ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے. تو بہرحال یہ آیات کا تجزیہ ہے کہ جو کہ میں نے آپ کے سامنے رکھا. باقی جو موضوع ہے سورۃ الفاتحہ کا وہ میں نے عرض کیا درمیان میں کہ ایک سلیم الفطرت انسان کے احساسات کی ترجمانی ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں, کہ ایک بندہ کہ جو اللہ کی معرفت کو حاصل کر لے اور از خود اس نتیجے پر پہنچ جائے کہ یہ پوری کائنات بنانے والا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے, مجھے ہر نعمت عطا کرنے والا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے, تو پھر اس کی زبان سے شکر کے ترانے ہیں کہ جو کہ پھوٹتے ہیں سورہ فاتحہ کی روشنی میں. آئیے اس مختصر سی تمہید کے بعد اب ہم باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں سورۃ الفاتحہ سے. یہ بات آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کو سمجھنے سے پہلے تعوذ اور تسمیہ, یہ دو جملے ہیں کہ جو ہم پڑھتے ہیں. تعوذ سے کیا مراد ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اور تسمیہ سے کیا مراد ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو تعوذ کا معاملہ ہے کہ جس میں بندہ مومن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پناہ پکڑتا ہے شیطان مردود سے, اس کا حکم ہے باقاعدہ سورہ نمل آیت نمبر 98 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم فرمایا کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ, کہ نبی جب بھی آپ قرآن کی قراءت کریں اور قرآن کو پڑھیں تو آپ اللہ کی پناہ میں آ جائے کیجئے شیطان رجیم سے, شیطان مردود سے. وجہ کیا ہے؟ کہ یہ کتاب کتاب ہدایت ہے, یہ ہمارے لیے رہنمائی ہے, ہمیں جنت میں لے جانے کا ایک راستہ ہے اور رہنمائی ہے کہ جو یہ کتاب ہماری کر رہی, اور اس صراط مستقیم پر ڈیڑا ڈالنے والا وہ اللہ کا دشمن, اللہ کے بندوں کا دشمن وہ کون ہے؟ وہ ابلیس ہے, وہ شیطان ہے, اور اس کا یہ وعدہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے, اس نے یہ کیا تھا سورہ اعراف میں ہم پڑھیں گے کہ لاقودنا صراطک المستقیم, اے اللہ میں تیرے سیدھے راستے پر تیرے بندوں کے لیے بیٹھوں گا اور انہیں بہکاؤں گا. لہٰذا یہ ہے کہ ہم صراط مستقیم کی دعا اس سورہ فاتحہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کر رہے ہیں, اور بہرحال یہ ہے کہ اس کے آغاز میں ہم اللہ ہی کی پناہ پکڑتے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, کہ اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے, اس کے ہتھ کنڈوں سے, اس کی چالوں سے. اسی طرح سے بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ وہ کلمہ ہے کہ جس کا یعنی بڑا عظیم فلسفہ ہے. یعنی اس فلسفے کو سمجھیے کہ جب بندہ مومن یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم زبان سے نکالتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی لاچارگی کا اعتراف کر رہا ہے کہ میں کچھ نہیں ہوں, جتنی بھی نعمتیں مجھے میسر ہیں وہ اللہ ہی کی دین ہیں. لہٰذا وہ اللہ ہی کے نام کے ساتھ اپنا ہر کام جو ہے وہ شروع کرتا ہے. جس طرح سے پہلی وحی میں بھی آپ دیکھیں سورہ الگ کی آغاز کیسے ہوتا ہے, اس اقرا بسم ربک, اے نبی آپ پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ. تو یہ تلقین ہمیں فرمائی گئی ہے ایک بندہ مومن کو کہ جب بھی اس کا کوئی کام وہ شروع کرے تو وہ کس کے نام کے ساتھ شروع کرے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام کے ساتھ شروع کرے. تو یہ تعوذ اور تسمیہ کی وضاحت اختصار کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے. اب آئیے سورہ فاتحہ کے مضامین کا ہم آغاز کرتے ہیں. فرمایا الحمدللہ رب العالمین, تمام شکر تمام تعریف اس رب کی ہے کہ جو تمام جہانوں کا, تمام جہانوں کا رب ہے, پالنہار ہے, مشکل کشا ہے, رسا ہے. یہ الحمدللہ, اس کی بڑی اہمیت ہے دین. ادیہ معصورہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روٹین سے آپ سے, آپ کی سرارت سے دعائیں منقول ہیں, کلمہ الحمد کی کثرت نظر آئے گی. کھانا کھانے کے بعد جو دعا ہے ہم کیا پڑھتے ہیں, الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. اسی طرح سے بیت الخلاء سے جو ہے ہم باہر آتے ہیں تو الحمدللہ الذی اذهب عن الاذى وعافانی. سونے کے بعد اٹھنے کی جو دعا ہے, الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. تو ادیہ معصورہ میں بھی اس کلمہ ہم کی کثرت ہے کہ جو آپ کو ملے گی. اسی طرح ابن ماجہ کی جو روایت ہے واقعتاً بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ سبحانہ و تعالی اپنے کسی بندے کو کوئی نعمت عطا فرماتے ہیں اور وہ بندہ اس نعمت کو پانے پر الحمدللہ اپنی زبان سے کہتا ہے, تو گویا جو کچھ اس نے لیا یعنی ایسا ہو گیا اس کے کلمہ الحمد کہنے سے اپنی زبان سے کہ جو کچھ اس نے لیا اس سے افضل شے ہے کہ جو کہ دے دی. یعنی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے نعمت دی, جو اللہ تعالیٰ سے اس نے نعمت ریسیو کی ہے, تو گویا ایسا ہو گیا کہ اس سے کوئی افضل چیز ہے کہ جو اس نے حوالے کر دی ہے. تو یہ کلمہ الحمد کی اہمیت ہے کہ جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث سے جو ہے وہ ثابت ہے. یہ الحمد کیا ہے, اس میں دو چیزیں جمع ہوتی ہیں, ثنا بھی اور شکر بھی, یعنی کسی کی تعریف اور احسان مندی کے جذبات. جب یہ دونوں چیزیں جمع ہوتی ہیں تو کلمہ الحمد بنتا ہے. تو ایک سلیم الفطرت انسان جب اپنے منیم حقیقی تک اس کی رسائی ہوتی ہے کہ تمام نعمتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا کرنے والا ہے, تو اس کی زبان سے یہ کلمہ الحمد نکلتا ہے کہ الحمدللہ, تمام شکر تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے کہ رب العالمین جو رب ہے جہانوں کا بھی اور جہان والوں کا بھی. اب اس رب کی مزید تعریف ہے, الرحمن الرحیم, وہ بڑا مہربان ہے نہایت رحم کرنے والا ہے, اس کی رحمت میں ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر کی طرح جوش بھی ہے اور اس کی رحمت میں دوام بھی ہے. اس کی رحمانیت کا منظر یہ ہے کہ اس دنیا میں وہ اپنے ماننے والوں کو بھی دے رہا ہے اور نہ ماننے والوں کو بھی دے رہا ہے, کفار کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دنیا میں عطا کر رہا ہے. تو یہ رحمانیت کا منظر ہے. لیکن جو رحیم کی صفت ہے اس میں دوام ہے, اور یہ دوام اللہ کی رحمت وہ کس کو حاصل ہوگی, اس دنیا سے وہ دوام حاصل ہوگا رحمت کا اہل ایمان پر, اور پھر انشاءاللہ آخرت میں بھی یہ رحمت میں ڈھانپ لیے جائیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. کون؟ کہ جو اس دنیا میں اللہ کی بندگی اختیار کرنے والے, یہ ہے وہ صفت رحیم کہ جس میں دوام ہے. تو اللہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے. لیکن اگلی صفت کیا ہے؟ مالک یوم الدین, وہ بدلے کے دن کا مالک ہے. شیطان یہاں پر جو انسان کے اندر ایک غلط فہمی پیدا کرتا ہے کہ اللہ تو بڑا غفور رحیم ہے, نقطہ نواز ہے, تم چاہے جتنے بھی گناہ کر لو تمہاری تو بخشش ہی بخشش ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ شیطان کی طرف سے اصل میں ایک اڑنگا ہے کہ جو وہ لگاتا ہے بندہ مومن کو. اصل حقیقت یہ ہے کہ یقینا اللہ سبحانہ و تعالی غفور بھی ہے, رحیم بھی ہے, رحمان بھی ہے, لیکن یہ ہے کہ وہ قہار بھی تو ہے, وہ ذنتقام بھی تو ہے, اور اس کی قہاریت کا مظہر پھر روز قیامت وہ ہوگا. اور یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ یہ دنیا کیونکہ اخلاقی اعتبار سے نامکمل ہے, اس میں نیکی کرنے والے کو بھرپور اس کا اجر نہیں ملتا, بدی کرنے والے کو اس کی بھرپور سزا نہیں ملتی. جس نے ہیروشیما ناگاساکی پر اٹیک کیا اور بمبارمنٹ کی, اس کی کیا سزا ہے کہ جو دنیا میں اسے دی جا سکتی؟ ایک پھانسی. لیکن عدل کا تقاضا یہ ہے کہ ایسے شخص کو کہ جس نے پوری نسلیں برباد کر دی, اسے کئی دفعہ زندہ کیا جائے, کئی دفعہ جو ہے وہ مارا جائے. اور یہ عدل کہاں پر ہوگا؟ وہ یوم آخرت, وہ آخرت کا دن. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محسن انسانیت ہیں. یہ انسانیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان کا بدلہ کیا دے سکتی ہے اس دنیا میں؟ لہٰذا یہ ہے کہ وہ نیکی کرنے والے کا بھرپور اجر وہ ملے گا آخرت میں. اور اس دن بادشاہت کس کی ہوگی؟ اس دن کا مالک کون ہوگا؟ مالک یوم الدین, وہ بدلے کے دن کا مالک ہے. اور بدلہ جو ہے وہ دو اعتبارات سے ہے, نیکیوں پر جزا ہوگی انشاءاللہ, اجر ہوگا, اور بدعمالیوں پر سزا ہوگی. یہ دو اعتبار سے بدلہ دیا جاتا ہے. تو یہاں دین کا لفظ آیا ہے بدلے کے معنوں میں, یعنی جزا اور سزا کے دن کا مالک وہ اللہ سبحانہ و تعالی. یہ تین آیتیں ہیں کہ جو کس کے لیے ہیں, اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے, اس کی حمد و ثنا کا بیان. اب اس کے بعد جو چوتھی آیت ہے درمیان کی, یہ اللہ اور بندے کے درمیان ایک عہد و پیما ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین, اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے, اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں اور چاہتے رہیں گے. یہاں پر ترجمے پر غور کیجئے گا, یہ نعبد و نستعین یہ دو صیغے استعمال ہوئے ہیں, یہ مضارے کی صیغے ہیں. جو بھی عربی گرامر سے شدت بدھ رکھنے والے ہیں وہ اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ جس طرح سے عربی یعنی انگلش میں اور اردو میں تین ٹینسز ہوتے ہیں, پریزنٹ فیوچر پاسٹ, اسی طرح سے اردو میں ماضی حال مستقبل. لیکن عربی میں ماضی تو ماضی ہوتا ہے لیکن حال اور مستقبل کے لیے مضارے کا صیغہ استعمال ہوتا ہے جس میں حال اور مستقبل دونوں شامل ہوتے ہیں. اسی اعتبار سے میں نے ترجمہ کیا کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے, اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں اور چاہتے رہیں گے. یہاں پر آپ دیکھیں کہ جمع کے صیغے میں پوری انسانیت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جو چیز مطلوب ہے وہ یہ کہ کوئی ایک فرد اللہ کا بندہ نہ بنے, بلکہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پورا ایک ایسا معاشرہ, ایک ایسی سوسائٹی جو ہے وہ درکار ہے کہ جو اپنے آپ کو اللہ کی بندگی میں جو ہے وہ دے دے. یہ عبادت کسے کہتے ہیں, بندگی کسے کہتے ہیں, انشاءاللہ سورہ بقرہ کے آیت نمبر 21 میں تھوڑی سی وضاحت وہاں پر کر دوں گا. لیکن یہاں پر صرف ایک نقطہ نوٹ کیجئے کہ بندگی کیا ہے, یہ پوری زندگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت, 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ کی کلی اطاعت اس کے محبت کے جذبے کے ساتھ. تفصیلات انشاءاللہ آگے میں عرض کروں گا. تو اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے, اور کیونکہ یہ عبادت 24 گھنٹے کی ہے تو لہٰذا یہ ہے کہ ہم یہ ادا نہیں کر سکتے عبادت اس کا حق جب تک کہ اللہ تیری مدد شامل حال نہ ہو. لہٰذا ہم تجھی سے مدد چاہیں اور چاہتے رہیں گے. اور یہ وجہ ہے کہ جو بھی اذکار مسنونہ ہیں فرض نماز کی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت, ان میں سے ایک یہ بھی ذکر ہمیں ملتا ہے کہ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہ مجھے یعنی یہ میری اعانت فرما اپنے ذکر کے لیے, اپنے شکر کے لیے اور اپنی عمدہ عبادت کے لیے. اور یہاں آپ نوٹ کریں کہ اس میں ایک بندہ مومن دعویٰ بھی کر رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ اللہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں, اور وعدہ بھی کر رہا ہے کہ ہم تجھی سے تیری ہی عبادت کریں گے اور تجھی سے مدد چاہیں گے. یہ دعویٰ بھی ہے اور وعدہ بھی ہے. اگر اس شعور کے ساتھ ہم نماز کی ہر رکعت میں جو سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں تو یہ شعور احساس ہمیں ہونا چاہیے کہ ہم ہر رکعت میں نماز کی اللہ تعالیٰ سے دعویٰ بھی کر رہے ہوتے ہیں اور وعدہ بھی کر رہے ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کسی درجے میں یہ بندگی کا حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اب اس کے بعد دیکھیے آخری جو تین آیات ہیں وہ اب کس کے لیے ہیں, وہ بندے کے لیے ہیں. اس میں بندے کی احتیاج ہے, اور خاص طور پر ایک بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جب دین کے اجتماعی گوشوں میں جو بھی احکامات جو کہ اس پر عمل پیرا ہونا ہے وہ جب سامنے آتے ہیں تو واقعہ یہ ہے کہ وہ گھٹنے ٹیک کر عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور جو ہے وہ گھٹنے ٹیک کر حاضر ہوتا ہے کہ اللہ میں تو بالکل بے بس ہوں. یہ اجتماعی معاملات میں بڑے بڑے امہات المسائل ہیں, یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ مرد اور عورت کے درمیان حقوق و فرائض کا تعین یہ امہات المسائل میں سے ہے. اس طرح سے فرد اور اجتماعیت کے درمیان عدل کس طرح سے ہوگا, سرمایہ اور محنت کے درمیان توازن کس طرح سے ہوگا, یہ امہات المسائل ہیں اجتماعی معاملات. اور اس حوالے سے ایک انسان جو ہے وہ بالکل بے بس ہوتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہدایت وہ طلب کرتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. صراط الذین انعمت علیہم, راستہ ان لوگوں کا کہ جن پر تو نے انعام کیا. اور یہ بات بہت حقیقت پر مبنی ہے کہ یہ صرف کتابیں پڑھ لینے سے انسان ہدایت پر نہیں آ جاتا, بلکہ جس طرح سے اکبر الابادی مرحوم کا وہ شعر ہے نا کہ کورس تو الفاظ ہی سکھاتے ہیں, آدمی آدمی بناتے ہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ آدمیوں کو آدمی بنانے والی وہ ہستیاں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ہماری طرف, اور سابقہ اقوام میں انبیاء اور رسول علیہ السلام کا سلسلہ ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جاری فرمایا, اور خاتم النبیین جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ختم نبوت کے بعد اب جو بھی صلحاء اور فقہا ہیں, علماء ہیں, اور جو بھی نیک لوگ ہیں, تو بہرحال یہ ہے کہ یہ وہ نیک راستے کی طرف رہنمائی جو ہے وہ کرنے والے ہیں. تو ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا کہ جن پر تو نے انعام کیا. قرآن مجید کا اسلوب ذہن میں رکھیے گا کہ قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کی وضاحت بھی کرتی ہے. القرآن یفسر بعضہ بعضا, قرآن کا ایک حصہ دوسرے کی تفسیر بیان کرتا ہے. یہاں پر ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں, تو سورہ نساء کی آیت نمبر 69 نوٹ کیجئے گا, انشاءاللہ ہم وہاں تفصیل پڑھیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انعام یافتہ لوگوں کی تفصیل بیان فرمائی ہے. فرمایا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ, جس نے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی صلی اللہ علیہ وسلم, فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ, تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے روز قیامت کے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا. اور وہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا, وہ نبیوں میں سے ہیں, وہ صدیقین ہیں, وہ شہداء ہیں, وہ صالحین ہیں, اور یہ کتنے ہی اچھے جو ہے وہ رفقا ہوں گے اور ساتھی ہوں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں یہ رفاقت جو ہے وہ نصیب فرمائے. تو یہ ہیں انعام یافتہ لوگ کہ جس کی دعا ایک سلیم الفطرت انسان وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کر رہا ہے کہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا کہ جن پر تو نے انعام کیا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, نہ کہ نہ ان پر تیرا غضب ہوا اور نہ وہ گمراہ ہوئے. ایک ترجمہ ایک گروہ کے ہی لحاظ سے یہ بھی کیا جاتا ہے, اور یہ ترجمہ کیا ہے شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحم اللہ نے, ایک ہی گروہ مانتے ہوئے کہ ایک گروہ وہ کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا, نہ اس گروہ پر اللہ کا غضب نازل ہوا اور نہ وہ راہ راست سے ہٹے گمراہ ہوئے. ایک ترجمہ کیا جاتا ہے تین گروہوں کی تقسیم کے اعتبار سے کہ اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلا کہ جن پر تو نے انعام کیا, یہ پہلا گروہ ہو گیا, نہ کہ ان لوگوں کا راستہ کہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا, یہ دوسرا گروہ ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ یہ گروہ اس سے مراد کون ہے, یہود مغضوب علیہم قوم. اللہ نے اتنے انعامات کیا, ابھی اس کا تذکرہ آ جائے گا, لیکن یہ ہے کہ وہ ان انعامات کی اس نے جو ہے وہ یعنی ناشکری کی, نافرمانیاں کی, تو لہذا وہ مغضوب علیہم قوم ٹھہرے. اور ولا الضالین, اور نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر کہ جو گمراہ ہو گئے. اور حدیث کے مطابق یہ روایت کے مطابق یہاں گمراہ لوگوں سے مراد وہ عیسائی ہیں کہ جنہوں نے غلو کیا, راہ راست پر تھے لیکن عمل میں رہبانیت اختیار کی, عقیدے میں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا تو گمراہ ہو گئے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ ایک سلیم الفطرت انسان اس کے احساسات کی ترجمانی اور وہ صراط مستقیم اور اس پر چلنے کی اور ہدایت کا وہ طلبگار ہے, اور وہ چاہ رہا ہے کہ ایسے لوگوں کے راستے کو اپنائے کہ جن پر اللہ نے انعام کیا, اور ایسے راستے سے وہ بچ جائے کہ جس پر چلنے سے اللہ کا غضب بھی ہوتا ہے, اور یہ ہے کہ وہ راستے گمراہی کے راستے ہیں. یہ ہے سورہ فاتحہ کی اختصار کے ساتھ جو ہے وہ تفصیل. باقی یہ ہے کہ بخاری کی روایت ہے اس سورۃ الفاتحہ کے بعد مسنون عمل کیا ہے, کیا کہتے ہیں, آمین. آمین کے معنی کیا ہے, اے اللہ ایسا ہی ہو, یعنی جس کی دعا ہم نے کی ہے اللہ تعالیٰ وہ ساری دعائیں ہمارے لیے قبول ہو جائیں. باقی یہ ہے کہ بخاری کی ایک روایت میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ فرشتے بھی سورۃ الفاتحہ کے بعد آمین کہتے ہیں, اور فرشتوں کی آمین سے جس شخص کی آمین مل جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتے. اور اس طرح کی روایات کے جس میں گناہوں کی معافی کا اعلان ہوتا ہے, یہ ذہن میں رکھیا گیا کہ یہ گناہوں کی معافی وہ صغیرہ گناہوں کی معافی کے حوالے سے ہے, کبیرہ گناہوں کے حوالے سے یہ اصول ذہن میں رکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور شریعت کا کہ وہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے. تو جتنی بھی یہ بشارتیں ہوتی ہیں, انا للہ و انا الیہ راجعون, جب بھی لائٹ جائے تو پھر انا للہ و انا الیہ راجعون یہ زبان سے ادا کر لیا کیجئے. یہ مسنون عمل ہے کہ جب بھی بتائے مومن کو چاہے چھوٹے سے چھوٹا یا بڑے سے بڑا نقصان ہو تو یہ کلمہ ہے کہ جو شریعت نے ہمیں سکھایا ہے. باقی سورۃ الفاتحہ کے ہم نے مطالعہ کیا ہے, اور آخر میں جو حدیث قصی میں نے درمیان میں تذکرہ کیا تھا یہ مسلم کی روایت ہے, اس کو ہم سماعت کر لیتے ہیں انشاءاللہ, پھر سورہ بقرہ کا آغاز کریں گے. یہ مسلم روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی یہ روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے, تو ایسی روایت کو ہم کیا کہتے ہیں, حدیث قدسی, کے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ فرمائے. اللہ کا فرمان ہے کہ قسم تو صلاۃ بینی و بین عبدی نصفین, کہ میں نے نماز کو, یہاں صلاۃ سے مراد کیا ہے, سورۃ الفاتحہ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے صلاۃ یعنی نماز کو اپنے اور بندے کے درمیان آدھا آدھا جو ہے وہ تقسیم کر لیا ہے. فنصفہ لی و نصفہ لی عبدی, آدھا حصہ میرے لیے ہے اور آدھا حصہ بندے کے لیے ہے. تفصیل میں بات آئی تھی کہ تین آیتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے, تین آیتیں وہ بندے کی احتیاج, اور فرمایا کہ ولی عبدی ما سأل, اور میرے بندے کے لیے وہ کچھ ہے کہ جو اس نے مجھ سے سوال کیا. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ الحمدللہ کہتا ہے, یعنی اب سورہ فاتحہ کا جو بھی ایک ایک جملہ وہ پڑھتا ہے, الحمدللہ جب کہتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے حمدنی عبدی, کہ میرے بندے نے میری حمد بیان کی. اور جب میرا بندہ کہتا ہے رحمان الرحیم, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے اثنا علی عبدی, کہ میرے بندے نے میری ثنا بیان کی. اور پھر جب اللہ فرماتا ہے کہ میرا بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جواب آتا ہے مجدنی عبدی, کہ میرے بندے نے میری بزرگی اور بڑائی ہے کہ جو کہ بیان کی. اور پھر میرا بندہ جب کہتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جواب آتا ہے کہ حاذا بینا و بین عبدی ولی عبدی ما سأل, کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے, یعنی عہد و پیمہ ہے, اور میرے بندے کے لیے وہ کچھ ہے کہ جو اس نے سوال کیا. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بندہ یوں کہتا ہے کہ اہدنا صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جواب آتا ہے کہ حاذا لعبدی ولی عبدی ما سأل, کہ یہ میرے بندے کے لیے ہے, یعنی اس میں میرے بندے کی احتیاج ہے اور وہ مجھ سے دعا کر رہا ہے, اور میرے بندے کے لیے وہ کچھ ہے کہ جو اس نے مجھ سے مانگا, جو اس نے سوال کیا. تو آپ اندازہ کیجئے کہ سورۃ الفاتحہ کے ہر ہر جملے پر کس کی طرف سے جواب آتا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جواب آتا ہے. جس طرح سے شاعر نے کہا نا کہ افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر, اٹھتے ہیں حجاب آخر, کرتے ہیں خطاب آخر. تو لہٰذا کتنی بڑی بد نصیبی ہے کہ سورۃ الفاتحہ پر ایک ایک جملے پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جواب آئے, اور ہم ایک سانس میں جو ہے وہ ایک رکعت میں اس کو پڑھ کے جو ہے وہ آگے بڑھ جائیں. تو اس شعور کے ساتھ اور ان تمام مفاہیم کو جو ہم نے الحمدللہ سمجھے ہیں, اس کے شعور کے ساتھ الحمدللہ اب یہ ترجمہ بھی ہمارے سامنے آ گیا, مختصر تشریح بھی آ گئی. تو گزارش یہ ہے کہ اب نماز میں پورے شعور کے ساتھ یہ سورہ فاتحہ اس کی سماعت ہمیں کرنی ہے انشاءاللہ. باقی اب یہ دوسری سورت ہے سورۃ البقرہ, اس کے حوالے سے چند تمیدی نکات ذہن میں تازہ کر لیجئے. یہ طویل ترین سورت ہے قرآن مجید کی, سورۃ البقرہ 40 رکوع پر مشتمل ہے, 286 آیات اس میں ہیں, مدنی سورت ہے, اور 2 ہجری سے قبل اکثر حصہ ہے کہ جو اس کا نازل ہو چکا ہے. تقریباً 3.25 پاروں پر یہ سورۃ البقرہ ہے کہ جو کہ مشتمل ہے. اس کی عظمت کے حوالے سے ایک روایت, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لکل شیء ذروۃ, کہ ہر شے کی کوئی نہ کوئی چوٹی ہوتی ہے, اس کا اعلی مقام ہوتا ہے. وذروۃ القرآن سورۃ البقرہ, اور قرآن کی جو چوٹی ہے وہ کون سی سورت ہے, یہ سورۃ البقرہ ہے. اسی طرح ایک ترمذی کی روایت میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوتا کہ جہاں پر سورۃ البقرہ وہ تلاوت کی جاتی ہے. تو اس کا اہتمام بھی ہمیں اپنے گھروں پر کرنا چاہیے. اسی طرح ایک اور روایت میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو بھی اس سورۃ البقرہ اور اگلی آنے والی سورۃ سورہ آل عمران کے جو جوڑے کی مانند ہیں, جو بھی حضرات, جو بھی اللہ کے بندے ان دو سورتوں سے محبت کریں گے, مطلب کیا ہے کہ اس کی تکرار کریں گے, اس کو سمجھیں گے, اس کی تلاوت کریں گے, اس کا اہتمام کریں گے, تو روز قیامت یہ دونوں سورتیں بادلوں کی صورت میں آ کے اپنے چاہنے والوں پر سایہ کریں گے. تو یہ ہے سورۃ البقرہ کی اور سورہ آل عمران کی اہمیت. انا للہ و انا الیہ راجعون. سورۃ البقرہ سے پہلے اس کے نزول سے پہلے آپ یہ بات سمجھ لیجئے, اس کو نوٹ کر لیجئے کہ دو تہائی قرآن ہے کہ جو نازل ہو چکا ہے, کیونکہ یہ مدنی سورت ہے اور مدنی صورتیں کون سی ہوتی ہیں کہ جو ہجرت کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو اس میں جو نزول ہوا مدنی صورتیں, اس سے قبل جو بھی مکی دور ہے اس میں نازل ہونے والی صورتیں وہ مکی قرآن کہلاتا ہے. تو لہٰذا دو تہائی مکی قرآن جو ہے وہ سورۃ البقرہ سے پہلے وہ نازل ہو چکا ہے. تو اس تمہید کے بعد اب آئیے آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم یہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں, یعنی ان کو حروف مقطعات اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کو قطع قطع ٹکڑے ٹکڑے کر کے پڑھا جاتا ہے, یعنی الف لام میم. اور اکثر مفسرین کا یہ خیال ہے کہ یہ الف لام میم کے جو بھی معنی ہیں اس کا جو فہم ہے یہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک راز ہے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مفاہیم نہیں بتائے نہ صحابہ کرام نے پوچھے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ ایک راز ہے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان. تو یہ اللہ اس کے رسول ہی ان حروف مقطعات کے معنی جو ہے وہ بہتر جانتے ہیں. باقی یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ یہ ایک لفظ نہیں بلکہ ہر حرف پر ایک ایک یعنی دس دس نیکیاں ہیں کہ جو کہ ملتی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے. یعنی آپ نے فرمایا کہ یہ الف لام میم ایک لفظ نہیں ہے بلکہ الف الگ لام الگ میم الگ, اور ہر حرف پر کتنی نیکیاں ہیں, دس نیکیاں ہیں کہ جو کہ اس کی تلاوت سے جو ملتی ہیں. یہ بات ہے کہ جو ہمیں بتائی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. باقی ایک علمی نقطے کے لحاظ سے دلچسپی کے حوالے سے یہ بات نوٹ کرنا چاہیں تو کر لیں کہ 29 صورتیں ہیں قرآن مجید کی کہ جس کے آغاز میں یہ حروف مقطعات آتے ہیں. کم از کم ایک حرف جیسے قوف ہے, نون ہے, یہ اس سے جو ہے وہ حروف مقطعات صورتوں کے آغاز میں آتے ہیں, اور میکسیمم جو ہے وہ پانچ آتے ہیں جس طرح سورہ مریم میں آئے ہیں. تو یہ کہ کم از کم ایک اور میکسیمم پانچ, اور 29 صورتوں کی ابتدا میں یہ حروف مقطعات آتے ہیں. فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ وہ کتاب ہے قرآن مجید کہ جس میں کوئی شک نہیں, کوئی ریب نہیں ہے, کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. یہ واحد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ کتاب قرآن مجید ہے کہ جس کا رائٹر پوری انسانیت کے سامنے اپنے اس کلام کو اس دعوے کے ساتھ پیش کر رہا ہے کہ اس میں کوئی جو ہے وہ ڈاؤٹ نہیں, کوئی شک نہیں. اور کوئی بھی دنیاوی رائٹر وہ اس دعوے کے ساتھ آپ یہ محسوس کریں گے کہ یہ اپنی کتاب پیش نہیں کر سکتا, بلکہ وہ کیا کرتا ہے کہ جب بھی کوئی تحریر لکھنے والا اپنی کوئی کتاب تحریر کرتا ہے تو اپنے سے اعلی علم والے کے پاس تصدیق اور سرٹیفیکیشن کے لیے اس کو بھیجتا ہے, پھر وہاں سے تصدیق ہوتی ہے تو کتاب مارکیٹ میں آتی. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ کلام اس دعوے کے ساتھ پوری انسانیت کے سامنے کہ اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں, ہدل للمتقین, اور یہ ہدایت ہے متقین کے لیے, تقوی گزاروں کے لیے. تقوی کسے کہتے ہیں تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ سورہ آل عمران کے آیت نمبر 102 میں ہم سمجھیں گے. یہ تقوی کے موضوع پر بڑی جامع اور گاڑی ترین آیت ہے, لیکن صرف ایک بات یہاں پر نوٹ فرما لیجئے کہ تقوی کیا ہے. خدا خوفی, اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا ایک جذبہ کہ جو بندہ مومن کے اندر ہو. اور یہ تقوی کے حصول کا ایک اہم ترین ذریعہ وہ یہ روزہ ہے کہ جو کل سے انشاءاللہ شروع ہو رہا ہے, اور روزے کی جو بھی مقاصد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کی اس میں سے ایک عظیم مقصد کیا ہے کہ تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو, لعلکم تتقون, تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ, اللہ کی نافرمانی سے بچ سکو. اور یہ تقوی گزاروں کو ہی قرآن مجید سے ہدایت ملتی ہے. یہ ہدایت نامہ تو پوری انسانیت کے لیے, لیکن ہدایت حاصل کون کر پائیں گے کہ جو کہ تقوی گزار ہوں گے. اللہ تعالیٰ ان تقوی گزاروں میں ہمیں شامل فرمائے. تو یہ سورہ بقرہ کہ جو کہ 40 رکوع پر مشتمل ہے, یہ میں عرض کروں درمیان میں بات رہ گئی تھی کہ اس کا جو ابتدائی حصہ ہے وہ 18 رکوع پر مشتمل ہے اور دوسرا حصہ 22 رکوع پر مشتمل ہے. ہم نے آغاز کیا ہے ابتدائی 18 رکوع کا, اور اس میں سے بھی ابتدائی 4 رکوع ہیں کہ جو تمیدی نوعیت کے ہیں, اور اس میں سے بھی 2 رکوع جو ابتدا کے ہیں, اس میں 3 گروہوں کے واقعات ہیں کہ جو اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں. پہلا گروہ کون سا ہے کہ جو اللہ کے اس کلام اللہ کے احکامات کو ماننے والا ہے, کہ جس کو قرآن مجید نے کیپشن دیا ٹائٹل دیا کہ یہ اہل ایمان ہیں. ان کی 5 صفات ہیں کہ جو اللہ سبحانہ وتعالی یہاں پر ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں. پھر دوسرا گروہ وہ ہے کہ جو اللہ کے اس کلام کا انکار کرنے والا ہے, یہ جس کو قرآن نے ٹائٹل دیا، کیپشن دیا کہ یہ کون ہے؟ اہل کفار ہیں، انکار کرنے والے. تیسرا گروہ جو ہے وہ بین کا ہے، اور وہ کون ہوتے ہیں؟ وہ منافقین، کلمہ گو مسلمان، کہ جو زبان سے تو کلمہ پڑھیں لیکن عمل سے جو ہے وہ کوسو دور ہوں، ان کا جو قول ہے وہ فعل کے مطابق نہ ہو، عمل کے مطابق نہ ہو. اس اعتبار سے ہمیں زیادہ کانشیس ہونے کی ضرورت ہے، حساس ہونے کی، کیونکہ ہم بھی کلمہ گو مسلمان. اور یہ تین گروہ کب پیدا ہوتے ہیں؟ کہ جب بھی کسی معاشرے میں کوئی انقلابی تحریک کہ جو اللہ کی زمین پر اللہ کے عادلانہ نظام کے قیام کی جدوجہد کر رہی ہو، جس نہ سے عرب کی سرزمین پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی انقلابی جماعت کر رہی تھی، تو جب بھی انقلابی جماعت زور پکڑتی ہے کسی معاشرے میں اور اس کے ذریعے سے اللہ کے احکامات جو ہے وہ انسانیت کے سامنے آتے ہیں، تو لہٰذا یہ ہے کہ یہ تین گروہ پیدا ہوتے ہیں، حق کو ماننے والے، اس کے پرچار کرنے والے، حق کو دبانے والے اہل کفار، اور پھر یہ ہے کہ اپنی جان اور مال سے فقط محبت کرنے والے جو کلمہ گو مسلمان، جو عمل سے کوسوں دور ہوں، جس کو ٹائٹل قرآن مجید کیا دیتا ہے کہ یہ منافقین ہیں. یہ تین گروہ ہیں. پہلے گروہ کا تذکرہ اہل ایمان کا، ان کی پانچ صفات اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ یہ ہدایت متقین کو ملتی ہے. اور یہ متقین کون ہوتے ہیں؟ نمبر ایک، الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ کہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، یعنی ان سین بلیف ہے کہ جو حاصل ہوتا ہے. بہت ساری چیزیں جو میٹا فزکس سے متعلق ہیں، اللہ کو ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا لیکن ہمارا پختہ یقین ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، یہ غیب پر جو ہے وہ یقین. جنت دوزخ کوئی جانے والا آ کے بتا نہیں رہا، ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھی، لیکن یہ ہے کہ ہمیں پختہ یقین ہے کہ وہ جنت اور دوزخ وہ جگہ ہیں کہ جو کہ مرنے کے بعد اور جب قیامت برپا ہوگی تو جو بھی وہ کیفیات ہم دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ وہ جنت کی تمام نعمتیں ہمیں نصیب فرمائے، جہنم کی ہوا سے بھی محفوظ فرمائے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں متقین کہ جو انسین بلیو رکھتے ہیں. یہ نہیں کہتے کہ پہلے عقل سے جو ہے وہ ثابت کرو پھر ہم اللہ کا یہ حکم مانیں گے، نہیں، بلکہ یہ ہے کہ عقل تو محدود ہے ہر انسان کی، لہٰذا یہ ہے کہ عقل میں کوئی حکم سمائے یا نہ سمائے، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ صفت ہم سب کو نصیب فرمائے. تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور دوسری صفت ان کی یہ ہے ایمان لانے کے بعد، یہ فرسٹ پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن ایک ٹرو بلیور کا، کہ جیسے کوئی ایمان لائے اور دار اسلام میں داخل ہو تو پہلا عملی مظاہرہ اس کے لیے جو ہے اللہ کا حکم کیا ہے، وہ نماز ہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو نماز قائم کرتے ہیں. اور یہاں دیکھیں کہ اقرأوا الصلاۃ کہا گیا، یقرؤون الصلاۃ کہا گیا کہ وہ نماز پڑھتے نہیں، نماز تو کہیں بھی پڑھی جا سکتی. یہاں فرمایا جا رہا ہے وہ یقیمون الصلاۃ، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، پورا نماز کا جو بھی نظام ہے اس کے تحت نماز ادا کرتے ہیں، ایک امام کے پیچھے مسجد میں آ کے باجماعت. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں پانچوں وقت کا نمازی بنائے. اور اس میں سے کہ جو ہم نے دیا اس میں وہ خرچ کرتے ہیں. یہ افاق کی اصطلاح پڑی جانے ہے، ہر اللہ سبحانہ وتعالی کی نعمت، چاہے وہ مال کی ہو، جسمانی صلاحیت ہو، بولنے کی صلاحیت ہو، یہ اللہ سبحانہ وتعالی ہے. اور تقاضے پر آپ سے یہ ہے کہ اللہ کی ہر عطا کردہ نعمت کو اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے. فرمایا کہ لوگ ہیں جو ہم نے جو انہیں رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. الذین یؤمنون بما انزل الیہ انزل من قبل. چوتھی صفت ان کی یہ ہے کہ وہ لوگ ہیں کہ جو ایمان لاتے ہیں اس پر بھی کہ جو نبی آئے گیا اور اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں کہ جو آپ سے قبل جو ہے وہ نازل کیا. یہ بندہ مومن کا خاصہ ہے، یہ ٹرو بلیورز کی شان ہے. وہ یہود نصارہ کی طرح آنکھوں کا شکار نہیں ہوتے کہ بس ہم تو اپنے نبی کو مانیں گے اور اس سے پہلے جو بھی نبی آئے ہم ان کا. اہل ایمان کی شان یہ ہے کہ یہ نبی کریم سب کے ماں کے ماننے والے نہیں ہیں، عام آپ سے پہلے جو بھی انبیاء رسول آئے علیہ اس کے ماننے والے ہیں. یہ قرآن والے والے بھی ہیں اور تمام قرآن مجید سے پہلے جو بھی صحائف اور آسمانی کتابیں اللہ نے نازل کی ہیں سب کے جو ماننے والے ہیں. تو یہ تعصب کا شکار نہیں ہوتے، تعصب سے اجتناب کرتے ہیں کہ وبالآخرۃ، اور وہ آخرت نہیں رکھتے ہیں. یعنی دیگر چیزوں کے لیے تو ایمان کا لفظ آیا، آخرت کے دین کا لفظ آیا. اس کی وجہ یہ ایمان بالآخرۃ، جتنا انسان ہوگا اس کانٹے کی طرح سیدھا ہوتی سیدھا ہوتا چلا جائے. جو ایمان کا جو عمل ہے یہ ایمان پہ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہوتا ہے. سبحان اللہ یہ آخرت پر یقین ہم سب کو نصیب فرمائے. انذرتا ہوں ام لم تنذر ہوں, کہ نبی آپ خواہ انہیں خبردار کریں خواہ انہیں خبردار نہ کریں, لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں. اور پھر ان کی اس روش کی بنا پر کہ جب یہ اس روش میں ہٹ دھرمی میں ضد میں آگے بڑھتے چلے گئے تو فرمایا کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم, اللہ نے ان کے قلوب اور ان کی سماعت پر مہر لگا دی. وعلی ابصارہم غشاوہ, اور ان کی آنکھوں پر جب وہ پردہ ڈال دیا. کیا مطلب؟ یہ نقص سزا ہوتی ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے حق واضح ہو جائے, دل بھی تسلیم کر لے پھر بھی حق کو تسلیم نہ کیا جائے, تو اللہ کی طرف سے یہ نقص سزا ہوتی ہے کہ اللہ تعالی قلوب اور سماعت پر تو مہر لگا دیتے ہیں, سیل کر دیتے ہیں, پھر ہدایت وہ اندر داخل نہیں ہوتی. اور یہ ہے کہ آنکھوں کے سامنے پردہ آ جاتا ہے, نہ وہ حق کو قبول کر سکتے ہیں, نہ حق کو سن سکتے ہیں, نہ حق کو دیکھ سکتے ہیں. بلہم عذاب عظیم, اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے بڑا عذاب ہے. اللہ تعالیٰ اس کفر کی روش سے ہماری حفاظت فرمائے. اس کے بعد تیسرا گروہ آ رہا ہے, اور یہ تیسرا گروہ منافقین کا ہے, کلمہ گو مسلمان. یہ بات ذہن میں رکھیں, جب بھی قرآن مجید میں منافقین کا تذکرہ آئے تو ذہن میں بس یہ تو 14 سال پہلے کے منافقین کا تذکرہ ہے, ہم تو منافق نہیں. اس کی وجہ سے ہو گئی ہے کہ ہم بہت بڑے قرآن کے ایک حصے سے ریلیونٹ ہو جائیں, غیر متعلق ہو جائیں گے اگر ہماری روش یہ ہو کہ بھئی یہ تو یہود کا تذکرہ ہے میں تو یہودی نہیں, یہ تو عیسائیوں کا تذکرہ ہے میں تو عیسائی نہیں, یہ تو منافقین کا تذکرہ ہے یہ 14 سال پہلے کے منافقین ہے. تو بارہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس روش سے ہماری حفاظت فرمائے. ان تمام سابقہ جو بھی گروہوں کا نافرمانوں کا تذکرہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ہماری عبرت کے لیے فرماتے ہیں. قرآن مجید کو ہمیں آئینے کے طور پر لینا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے. 8 آیتوں میں یہ کلمہ گو مسلمان کی جو عمل سے پیچھے رہ جاتے ہیں, اور یہ ہے کہ وہ جڑے پھوکے کرتے ہیں اہل ایمان کی بھی اور اسلام کی بھی, 8 آیتوں میں ان کی خصلتوں کا بیان ہے. فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ, اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر, وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ, اور وہ ایمان لانے والے نہیں. یعنی ایک درجہ ایمان کا ان کو حاصل ہو گیا, اقرار باللسان. ایمان مجمل تو آپ کے ذہنوں میں ہوگا, بچپن سے یاد کرا گیا, آمنت باللہ کما ہو اسمائہ وصفاتہ وقبلت جميع احکامہ, اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. ایمان کے یہ دو لیولز ہیں, زبان سے اقرار اور پھر دل سے اس کی تصدیق کے جس کا اظہار عمل سے ہوتا ہے. تو یہ منافقین جو اقرار تو کرتے ہیں اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کی ایک نہیں مان کے دے, یہ اللہ کے رسول کو تو مان رہے ہیں لیکن ان کی ایک نہیں مان کے دے. لہٰذا یہ ہے کہ ایمان تو لاتے ہیں, یہ تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ اور آخرت پر, لیکن یہ مومن نہیں, یہ تصدیق بالقلب والا ایمان ان کو حاصل نہیں ہوا. یخادعون اللہ والذین آمنوا, اور یہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کو اور اہل ایمان کو. وما یخدعون الا انفسهم, یہ دھوکہ نہیں دیتے مگر اپنی جانوں کو. وما یشعرون, اور وہ اس کا شعور بھی نہیں رکھتے. تو اکثر و بیشتر آپ دیکھیں گے قرآن مجید میں جو منافقین کا تذکرہ ہے اور جو نفاق کا تذکرہ آتا ہے وہ غیر شعوری نفاق کا تذکرہ آتا ہے. یعنی ایک تو شعوری نفاق ہے نا, اور یہ تذکرہ آئے گا یہود کے اعتبار سے. یہود کے بڑے بڑے علماء دار اسلام میں داخل ہوئے اور پری پلان کہ ہم کلمہ پڑھ کر داخل ہو جائیں گے اور پھر رات گئے جو ہے وہ پھر انکار کر کے واپس چلے جائیں گے, تاکہ جو بھی نو مسلم ہیں ان کے قدم جو ہے وہ متزلزل ہو جائیں, وہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں کہ دیر از سم تھنگ ان دا ونڈ, کوئی دال میں کالا ہے, جبھی تو یہ لوگ اتنے علماء نکل گئے واپس. تو بہرحال یہ تو شعوری نفاق کا تذکرہ یہود کے حوالے سے قرآن مجید میں بیان ہوا. اکثر و بیشتر تذکرہ غیر شعوری نفاق کا ہے, اور اسی اعتبار سے ہمیں بہت زیادہ کانشیس ہونے کی ضرورت ہے کہ یہ غیر شعوری نفاق کا سب سے زیادہ خدشہ کن لوگوں کو ہوتا ہے؟ کہ جن کے سامنے ہدایت واضح ہو جائے، حق واضح ہو جائے، اور اس کے بعد پھر وہ ریٹریٹ کریں، وہ پیچھے ہٹیں. اللہ تعالی ہمیں اس کیفیت سے محفوظ فرمائے. نفاق کیا ہے؟ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے. یہ نفاق کیا ہے؟ یہ ایک مرض ہے. ایک جملے میں کردار کی کمزوری جو ہے وہ بیان کر دی اللہ سبحانہ وتعالی. حدیث میں اس کے لیے وہن کا لفظ آیا ہے. وہن کیا ہے؟ حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا سے محبت، موت سے کراہیت، موت سے نفرت. اور منافق کون ہوتا ہے؟ کہ جسے صرف اپنا جان اور اپنی مال جو ہے وہ پیاری ہوتی، اور ان دونوں چیزوں کا تحفظ جس گروہ میں بھی اسے نظر آئے، اہل کفر میں نظر آئے وہ اس کی گود میں جا کے بیٹھ جائے گا، اہل ایمان میں اپنی جان اور مال کا تحفظ پاتے ہیں تو ان میں جو ہے وہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں. یہ ہے منافقانہ طرز عمل. اور یہ مرض جو ہے وہ ہم سب جانتے ہیں کہ لگتا ہے، یعنی خود سے لیا نہیں جاتا، یہ مرض لگ جاتا. لہذا مرض کے لگنے کے حوالے سے پھر پریکاشنز ہیں، اور لگ جائے تو پھر اس کا علاج ہے. انشاءاللہ یہ سورہ منافقون پوری ایک سورت انشاءاللہ ہم سمجھیں گے آگے جا کے، کہ جس میں یہ نفاق کے حوالے سے جملہ مضامین اس میں کور ہو جائے گا. فرمایا کہ ان کے دلوں میں مرض ہے، فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ نے بھی ان کی اس بیماری کو اور بڑھا دیا. یہ بھی اللہ کی سنت ہے کہ جو اس مرض میں بڑھنا چاہے تو پھر اللہ کی طرف سے وہ چھوٹ ہو جاتی ہے. ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. بما کانوا یکذبون، باسبب اس کے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں. یہ منافقین کی نشانیوں میں سے ایک نشانی جو اللہ کے رسول بیان فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کیا ہے؟ وہ جھوٹ بھی ہے. فرمایا منافقین کی روش آگے بیان ہو رہی ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. تم نے جو بھی ہمیں کفار کی طرف جاتے ہوئے دیکھا ہے یا ان کی طرف بیٹھے ہوئے دیکھا ہے، تو اصل میں ہم تو چاہ رہے تھے کہ آپس میں پیچ اپ ہو جائے. اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ باطل سے اہل ایمان کا کبھی بھی پیچ اپ نہیں ہو سکتا، کبھی بھی مصالحت نہیں ہو سکتی، الا یہ کہ کوئی وقتی مجبوری ہو. ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کبھی بھی حق اور باطل جو ہے وہ ایک پیج پر نہیں آ سکتا. اس طرح سے شاعر نے کہا نا کہ باطل دو ہی پسند ہے، حق لا شریک ہے، شرکت میں آنا حق و باطل نہ کر کو. یہ شرکت میں آنا حق و باطل، یہ منافقانہ روش ہے. تو فرمایا کہ جب بھی ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ مچاؤ، یہ کیا بات ہے کہ تم کفار کی گود میں جا کے بیٹھے ہو، تو قالوا انما نحن مصلحون، تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. اللہ فرما رہا ہے کہ آگاہ ہو جاؤ، انہم ہم المفسدون، کہ بے شک یہی لوگ ہیں کہ جو فسادی ہیں، فساد کرنے والے ہیں. ولکن لا یشعرون، اور وہ اس کا شعور نہیں رکھتے کہ اس فساد کا کیا انجام ہے کہ جس سے یہ دوچار ہوں گے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب بھی ان سے کہا جاتا ہے کہ آمنوا کما آمن الناس، کہ بھئی ایمان لاؤ جیسے ایمان لائے یہ لوگ. ہمیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا ایمان چاہیے، حضرت عمر والا ایمان ہمیں چاہیے، حضرت عثمان والا ایمان چاہیے، حضرت علی والا ایمان چاہیے رضوان اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین. لیکن یہ ہے کہ اب ان کی بدبختی آپ دیکھیں منافقین کی، یہ کیا کہتے ہیں کہ قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائیں ان بے وقوفوں کی طرح. معاذ اللہ سما معاذ اللہ، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین پر یہ بہتان اہل ایمان پر. اور یہ بات آپ نوٹ کریں گے کہ ہر دور میں جو بھی مٹلسٹک اپروچ ہے، مادہ پرستانہ سوچ، اس کے نزدیک بے وقوف کون ہوتا ہے؟ کہ جو زیادہ سے زیادہ دین کے لیے وقت لگائے، دین کے لیے جو ہے وہ اپنا جان اور مال قربان کرے. اور ہمیشہ ہر دور میں سیانہ کس کو سمجھا جاتا ہے، عقل مند کس کو سمجھا جاتا ہے؟ جو دونوں ہاتھوں سے جو ہے وہ لوگوں کو لوٹ رہا ہو، اور اتنی کمال کے ساتھ لوٹے کہ کسی کو شک و شبہ بھی نہ ہو، تو سیانہ اسے سمجھا جاتا ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائیں ان بے وقوفوں کی طرح. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، الا آگاہ ہو جاؤ کہ انہم ہم السفہاء، کہ یہ خود ہی جو ہے وہ بے وقوف ہیں، یہ نادان ہیں. ولکن لا یعلمون، لیکن وہ جانتے نہیں ہیں کہ اس کا انجام پھر کیا ہوگا. فَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب یہ ملاقات کرتے ہیں ان لوگوں سے کہ جو ایمان لائے، تو قالوا آمنا، تو کہتے ہیں بھئی ہم بھی تو ایمان لائے، ہم بھی کلمہ گو مسلمان ہیں. وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، اور جب یہ خلوت میں ہوتے ہیں شیطانوں کے پاس، یعنی سرداران قریش کی طرف اشارہ ہے، قالوا انا ان سے جا کے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ میں فکر نہ کرو, انما نحن مستاذون, اور جو تم نے ہمیں مسلمانوں کے پاس پہ دیکھا تو ہم تو اصل میں ان سے محض مذاق کر رہے تھے, ہم تو صرف ان سے استہزاء کر رہے تھے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان سنیے کہ اللہ یستازیہ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون, اور اللہ استہزا کرتا ہے ان سے اور ان کو ان کی سرکشی میں جو ہے وہ بڑھاتا چڑھاتا چلا جاتا ہے, اور یعمہون اور وہ اندھے ہو رہے ہیں. اور یہ آنکھوں کا اندھا ہونا نہیں ہے بلکہ یہ دل کا اندھا ہو جانا ہے. جیسے اقبال نے کہا نا کہ دل بینا بھی کر خدا سے طلب, آنکھ کا نور دل کا نور نہیں. یہ ابو جہل, یہ عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین تھا, یہ آنکھوں سے سب کچھ دیکھ رہے تھے, تو اندھا ہونے سے مراد کیا ہے کہ وہ دل بینا سے یہ محروم تھے. فرمایا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدا, یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو جو ہے وہ منہ لے لیا. فما ربحت تجارتہم, تو ان کی تجارت نے پھر انہیں کوئی فائدہ نہ دیا. وما کانوا مہتدین, اور نہ وہ ہدایت پانے والے تھے. اندازہ کیجئے کتنے بد نصیب لوگ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہو رہی. قرآن مجید کا نزول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بنفس نفیس آپ کے ذریعے سے ہدایت پوری انسانیت کو مل رہی, لیکن اتنے قریب ہوتے ہوئے کوسوں دور ہے کہ جو کہ چلے گئے, دور کی گمراہی میں جو ہے وہ جا پڑے. اللہ سبحانہ وتعالی اس گمراہی سے ہماری حفاظت فرمائے. فما ربحت تجارتہم, تو ان کی تجارت نے انہیں کوئی فائدہ نہ دیا. وما کانوا مہتدین, اور وہ ہدایت پانے والے نہ تھے. اب ان گروہوں کی اللہ سبحانہ وتعالی مثالوں کے ذریعے سے ہمارے سامنے وضاحت فرما رہے ہیں. اور یہ قرآن مجید میں مثالیں کیوں دی جاتی ہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس طرح سے سورہ حشر میں فرمایا نا کہ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ, اور یہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے مثالیں بیان کرتا ہے اس لیے کہ تاکہ تم غور و فکر کرو. آج بھی جو بھی جدید تعلیم ہے اس میں اچھا انسٹرکٹر اور استاد اسی کو مانا جاتا ہے کہ جو نصاب کو پڑھائے مثالیں دے کر, مثالوں کے ذریعے سے بات دیرپا رہتی ہے ذہن میں, تازہ رہتی ہے. اللہ سبحانہ وتعالی بھی مثالیں دے رہا ہے. پہلی مثال کافروں کے لیے فرمایا مثلہم کمثل الذی استوقد نارا, ان کی مثال اس شخص کی جیسی ہے کہ جس نے آگ بھڑکائی. مطلب کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ہر طرف اندھیرا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی, خارج میں جو ہے وہ جو بھی اندھیرا تھا وہ نور سے تبدیل ہو گیا, روشنی روشنی ہو گئی. فلما اباد ما حولہ ذهب الله بنورهم, پس جب آگ نے اس کے ارد گرد کو روشن کر دیا تو پھر اللہ نے اس کی روشنی کو جو ہے وہ اس سے چھین لیا. وترکہم فی ظلمات, اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا. لا یبصرون, اب وہ دیکھتے نہیں. مطلب کیا ہے کہ خارج میں اندھیرا تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے روشنی ہو گئی, لیکن اب باطنی بصیرت کو اللہ تعالیٰ نے چھین لیا ان سے, ان کی ہی نافرمانیوں کے سبب, گمراہی کے راستے پر آگے بڑھنے کی سبب. یہ نوٹ فرمائے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی شے کی ہدایت جب دیتا ہے اور اس کو استعمال کرنے کی صلاحیت دیتا ہے اور انسان اپنی اس صلاحیت کو استعمال نہیں کرتا تو پھر وہ شے بیکار ہو جاتی. جس طرح سے یہ رات کو سوتے وقت جو ہے وہ ہاتھ شل ہو جاتا ہے نا, صبح اٹھ کر ہم دیکھتے ہیں کیونکہ یہ ہاتھ استعمال نہیں ہوا, ایک جگہ پڑا. بالکل اسی طرح سے اللہ تعالیٰ حق کو قبول کرنے کی استطاعت دیتے ہیں, صلاحیت دیتے ہیں, اور جب انسان حق کو قبول نہیں کرتا تو پھر یہ حق کو قبول کرنے کی جو بھی بصارت ہے, باطنی بصیرت ہے اور صلاحیت ہے, وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے چھن جاتی. اللہ تعالیٰ اس محرومی سے ہماری حفاظت فرمائے. فرمایا صم بکم عمی, وہ بہرے ہیں, گونگے ہیں اور اندھے ہیں. فہم لا یرجعون, سو وہ نہیں لوٹیں گے, اپنی ہی اس روش میں پڑے رہیں گے. اس کے بعد آپ منافقین کے لیے مثال دی جا رہی ہے. فرمایا او کسیب من السماء, یا جیسے آسمان سے بارش ہو, بارش برسی, فیہ ظلمات, اور اس میں اندھیرے ہوں. وراد وبرق, اور اس بارش میں گرج بھی ہے اور بجلی کی چمک بھی ہے. یعنی مطلب کیا سمجھایا جا رہا ہے مثال سے, کہ جب دین اسلام آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے, تو اس میں اب مال کا خرچ کرنا اس کا تقاضا بھی ہے, جہاد و قتال کے احکامات بھی ہیں. تو لہٰذا اب منافقین کی روش یہ ہے کہ جب بھی کوئی ایسا تقاضا آئے کہ جس میں ان کو جان اور مال کھپانی پڑے, تو بہرحال یہ ہے کہ یہ بجلی کی کڑک اور گرج وہ اپنے اوپر محسوس کرتے ہیں اور اس میں تنگی محسوس کرتے ہیں. یجعلون اصابعہم فی آذانہم, وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں من سوائے کہ حضر الموت, کڑک کی وجہ سے اور موت کے ڈر سے. یعنی جب بھی اس طرح کے احکامات آئیں تو یہ کانپ اٹھتے ہیں اور اندھیرے میں کھڑے رہ جاتے ہیں. تو کیا کانوں میں انگلیاں ٹھوس لینے سے کیا یہ بچ سکیں گے؟ کیا کبوتر بلی کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لے تو کیا وہ بچ جائے گا؟ نہیں. تو فرمایا جا رہا ہے واللہ محیطم بالکافرین, اللہ ایسے کافروں کو گھیرے ہوئے ہیں. یکاد البرق یخطف ابصارہم, قریب ہے کہ بجلی ان کی نگاہیں اچک لے. کلما اوا لہم مشوا فی, اور جب بھی وہ ان پر چمکی وہ اس میں چل پڑے. جب بھی ایسے آسان تقاضے ان سے کیے گئے جس میں نہ جان جا رہی ہے نہ مال جا رہا ہے, وہ آگے بڑھ جاتے ہیں. اور وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا, اور جب ان پر اندھیرا ہو جائے تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. جب جہاد و قتال کی بات آئے, مال لگانے کا تقاضا آئے تو اب یہ کھڑے ہو جاتے ہیں, آگے نہیں بڑھتے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ, اور اگر اللہ چاہتا تو چھین لیتا ان کی سماعت اور ان کی بصارت, ان کی آنکھیں. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ رحمت ہے کہ وہ ڈھیل دیتا ہے اپنے بندوں کو, اور چاہتا ہے کہ وہ موت سے پہلے پہلے پلٹ جائیں اور توبہ کر لیں اور راہ حق پر آ جائیں. ان اللہ علی کل شیء قدیر, اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. ایک رکوع انشاءاللہ ہم اور کریں گے, پھر اس کے بعد ہم وقفہ کریں گے نماز تراویح کا. یہ جو تیسرا رکوع ہے یہ وہ مقام ہے کہ جس میں پوری انسانیت سے پہلی دفعہ براہ راست اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اب کلام ہو رہا ہے. اس سے پہلے تمیدی باتیں آ رہی تھیں, صفات آ رہی تھیں متقین کی, کفار کی خصلتیں اور منافقین کے جو بھی انجام آ رہے تھے, اب یہاں براہ راست انسانیت سے خطاب کیا جا رہا ہے. توحید عملی کا بیان یہاں پر آپ دیکھیں گے, اور مکی قرآن جو دو تہائی سورہ بقرہ سے پہلے نازل ہو چکا اس کی بھی دعوت ہے کہ جو آپ کو یہاں پر نظر آئے. اے لوگو, اپنے رب کی عبادت کرو. پوری انسانیت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ سب سے بڑا مطالبہ کہ اس کے بندے بنو. یہ بندگی کیا ہے؟ سورہ فاتحہ میں ہم نے سمجھا تھا 24 گھنٹے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی غلامی اس کی محبت کے جذبے کے ساتھ. یہ بندگی, یہ دنیا میں ہماری آمد ہی بندگی کے لیے ہوئی ہے. اس طرح شاید کہتا ہے زندگی آمد برائے بندگی, زندگی بندگی شرمندگی. یہ دنیا میں ہماری آمد بندگی کے لیے ہے کہ ہم اللہ کے بندے بنے. اگر یہ زندگی بندگی سے خالی ہے تو شرمندگی کا باعث بن جائے. آدم علیہ السلام سے لے کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء اور رسول علیہ السلام نے اپنی قوم کو یونینیمس کی دعوت دی کہ اے میری قوم عبادت کرو اپنے رب کی. یا قوم عبد اللہ, یا قوم عبد اللہ. جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے رسول آئے ان کی قوم کی طرف یہی دعوت تھی. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کی طرف رسول بنا کے بھیجے گئے تو ان کے لیے الفاظ آ گئے, یا ایھا الناس, اے لوگوں, اعبدوا ربکم, تم اپنے رب کی عبادت کرو. تمہارا رب کون ہے؟ الذی خلقکم, کہ جس نے تمہیں تخلیق کیا. والذین من قبلکم, اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی تخلیق کیا. لعلکم تتقون, کہ تاکہ تم تقوی گزار ہو جاؤ, تاکہ تم بچ سکو اللہ کی نافرمانی سے, افراد و تفرید کے دھکوں سے, روز قیامت اللہ کے عذاب سے. الذی جعل لکم الارض فراشا, کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا, جائے قرار بنایا. والسماء بناء, اور آسمان کو چھت بنایا, بغیر ستونوں کے چھت جس میں کوئی شگاف ہم نہیں دیکھتے. کتنی بڑی خلاقی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی. وانزل من السماء ماء, اور اس نے نازل کیا آسمان سے پانی. فاخرج به من الثمرات رزقا لکم, اور پھر اس کے ذریعے سے اس نے نکالے تمہارے لیے پھل بطور رزق. فلا تجعلوا للہ اندادا, جب اللہ تعالیٰ تمہارے لیے پوری دنیا سجا کر تمہارے سامنے رکھ رہا ہے تو پھر اللہ کا بھی تقاضا یہ ہے کہ تم ہرگز اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہراؤ, کوئی اس کا ند نہ ہو. ند کسے کہتے ہیں؟ اس کی جمع اندادا, مد مقابل. اللہ کا کوئی مد مقابل نہ ٹھہراؤ. مان تم تعلمون, حالانکہ تم جانتے ہو کہ کوئی اس کا مد مقابل ہم پلہ ہم اثر ہو ہی نہیں سکتا. اب اس کے بعد ایمان کی رسالت کا بیان ہے, توحید کے بیان کے بعد, اور ایک انسانیت کو چیلنج دیا جا رہا ہے اس قرآن حکیم کے حوالے سے. ذرا نوٹ فرمائیے گا, وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ, اور لوگوں اگر تمہیں اس اللہ کے کلام قرآن مجید میں کوئی شک ہے, اس قرآن میں تو کوئی شک نہیں لا رہی بفی, لیکن اگر تمہارے عقل میں فطور ہے, تمہاری عقلوں میں کوئی شک پیدا ہو چکا ہے کہ اس کے بارے میں کہ جو ہم نے اپنے بندے پر یہ کلام اتارا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر, فاتو بفورت من مثلی, تو پھر ایسا کرو کہ اس جیسی کوئی ایک صورت بنا کے دکھا دو. ڈاکٹر ذاکر نائک یہاں پر فرماتے ہیں کہ سم وٹ لائک اے سورہ آف قرآن, ناٹ سورہ آف قرآن, سم وٹ لائک اے سورہ آف قرآن, یعنی قرآن کی ایک صورت کی مثل بنا کے دکھا دو. اور یہ کام اکیلے مت کرو, وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ, اور تم بلا لو اور جمع کر لو, پکار لو اپنے مددگاروں کو اللہ کے مقابلے میں, ان کنتم صادقین, اگر تم اپنے دعوے اور وعدے میں سچے ہو. اور آگے الفاظ سنیے کیسا کیٹیگوریکل انداز ہے کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا, اور اگر تم یہ نہ کر سکو, تم قرآن کی ایک سورت کی مثل نہ بنا سکو, وَلَن تَفْعَلُوا, اور تم ہرگز نہ کر سکو گے, تم اس قابل نہیں ہو, تمہارا بنانے والا کون, وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ, تمہاری صلاحیتیں کیا ہے, تم کیا کر سکتے ہو کیا نہیں کر سکتے ہو, یہ کس کو پتا ہے, تمہارے خالق کو پتا ہے. تو لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ دعویٰ تمہارے سامنے کر رہا ہے اور اس یقین کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ تم یہ کام ہرگز نہیں کر سکتے کہ اس کلام, تو کیا کلام کی ایک صورت بھی بنا کے دکھا دو. اور یہ آپ نوٹ کریں گے کہ قرآن مجید میں یہ چیلنج آہستہ آہستہ کم کیا گیا ہے, یعنی پہلے سورہ طور میں تو کہا گیا پورا قرآن بنا کے دکھا دو, پھر اس کو سورہ ہود کے آیت نمبر 13 میں فرمایا گیا کہ پورا قرآن نہیں چلو 10 صورتیں بنا کے دکھا دو, پھر سورہ بقرہ یہاں پر اور سورہ یونس میں کہا گیا کہ 10 صورتیں بھی چھوڑو, ایک قرآن کی صورت کی مثل بنا کے دکھا دو اور اس میں سب کو جمع کر لو اگر تم وعدے میں سچے ہو, اور یہ تم کام ہرگز نہیں کر سکو گے. فتق النار التی وقودہ الناس والحجارہ, تو بچو اس آگ سے کہ جس کا ایندھن جو ہے وہ لوگ اور پتھر ہوں گے, اعدت للکافرین, اور وہ جہنم تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے. اللہم اجرنا من النار, اللہ سبحانہ و تعالی جہنم کی آگ اس کی ہوا سے بھی محفوظ فرمائے. اب اس کے بعد ایمان بالآخرت کا بیان ہے اور خوشخبری دی جا رہی ہے اہل ایمان کو. وبشر الذین آمنوا, اور ان لوگوں کو اے نبی آپ بشارت دیجئے کہ جو ایمان لائے, وعامل الصالحات, اور صرف ایمان پر ہی نہیں اکتفا کیا بلکہ عمل سے بھی اس کو واضح کیا اور انہوں نے نیک اعمال بھی کیے, اللہ کو مان کر اس کی مانی بھی. ان لہم جنات تجری من تحتہا الانہار, کہ بے شک ان کے لیے ایسے باغات ہیں کہ جس کے دامن سے نہریں بہتی ہوں گی. کلما رزقوا منہا من ثمرت رزقا, اور جب بھی انہیں اس سے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا, قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل, تو وہ کہیں گے اہل جنت کہ یہ تو وہی ہیں کہ ہمیں اس سے پہلے بھی دنیا میں یہی پھل کھانے کو دیے گئے تھے. وہ اتو بھی متشابہ, حالانکہ انہیں اس سے ملتے جلتے دیے گئے تھے, یعنی وہ جنت کی نعمتیں جس کے حوالے سے حدیث قدسی میں تو وہ بیان آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی ایسی نعمتیں اپنے بندوں کے لیے, اہل جنت کے لیے تیار کر رکھی ہیں کہ نہ کسی آنکھ نے کبھی ان کو دیکھا, نہ کسی کان نے ان کے بارے میں سنا, نہ کبھی دل پر ان کا گمان بھی جو ہے وہ گزرا, ایسی ایسی نعمتیں. اور بہرحال جو بھی پھل ہوں گے ملتے جلتے دنیا کے لحاظ سے ہوں گے, لیکن ذائقوں کے اعتبار سے کوئی جو ہے وہ مثل نہیں. فرمایا کہ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ, ان کے لیے پاکیزہ جوڑے ہوں گے. یہ زوج عربی میں جو ہے وہ اسپاؤس کو کہتے ہیں, مرد کے لیے عورت اور عورت کے لیے مرد. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ, اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا. اب اس کے بعد قریش مکہ کا ایک اعتراض ہے کہ جس کو نقل کیا جا رہا ہے, اس کا جواب دیا جا رہا ہے. جب قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے مثالیں دی مکڑی کی, اسی طرح سے شہد کی مکھی کی, تو قریش مکہ نے یہ اعتراض کیا کہ بھئی یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دے کر کیا پڑی, تو لہٰذا لگتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے ہی نہیں. ماذا اللہ سما ماذا اللہ, اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ ان اللہ لا یستحی, کہ بے شک اللہ نہیں جھجکتا نہیں شرماتا کہ مسلم ماں بہودن فما فوقہ, کہ وہ کوئی مثال بیان کرے خواہ وہ مچھر کی ہو خواہ اس سے بھی کوئی گھٹیا ہو. فاما الذین آمنوا, رہے وہ لوگ کہ جو ایمان لائے, ان کی روش کیا ہوتی ہے اللہ کی ان آیات کے حوالے سے, فیعلمون انہ الحق من ربہم, وہ تو جانتے ہیں اچھی طرح کہ یہ تمام احکامات یہ تمام مثالیں وہ ان کے رب کی طرف سے کیا ہیں؟ حق پر مبنی ہیں. لیکن اس کے برعکس وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا, جن لوگوں نے کفر کیا, فَيَقُولُونَ, تو وہ کہتے ہیں کہ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا, تو اللہ نے اس مثال سے پھر کیا ارادہ فرمایا ہے؟ يُذِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا, اور اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے سے بہت سو کو گمراہ بھی کرتا ہے اور بہت سو کو ہدایت بھی دیتا ہے. وَمَا يُذِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ, اور وہ گمراہ نہیں کرتا مگر کن کو؟ جو فاسق ہیں, جو نافرمان ہیں. یہ ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے, اور یہ غلط العام یہ بات ہے جو پھیلا دی جاتی ہے کہ قرآن مت پڑھنا, قرآن پڑھو گے اس کو سمجھو گے تو گمراہ ہو جاؤ. تو بھائی اللہ سبحانہ, اور یہ آیت بھی کوٹ کر دی جاتی ہے, بلکہ آیت کا ایک حصہ فقط کوٹ کیا جاتا ہے, یضل بھی کثیرا, کہ بھائی دیکھو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس قرآن کو سمجھنے اور پڑھنے سے گمراہ ہو جاؤ گے. تو بھائی اللہ تعالیٰ آگے بھی تو کچھ فرما رہا ہے نا, پوری آیت جو وہ کوٹ کی جائے نا, کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے سے گمراہ بھی کرتا ہے اور اسی قرآن کے ذریعے سے ہدایت بھی دیتا ہے. اور اللہ نے خود وضاحت کر دی کہ گمراہ کون ہوتے ہیں, وہ فاسق ہوتے ہیں, ناہنجار ہوتے ہیں, اور ان کی خصلتیں کیا ہوتی ہیں, وہ تین حرکتیں آگے ان کی بیان ہو رہی ہیں. فرمایا الذین ینقضون عهد الله من بعد ميثاقه, یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ سے وعدہ کرتے ہیں پختہ اقرار کرنے کے بعد اس کو توڑ دیتے ہیں. ینقضون عهد الله من بعد ميثاقه, اللہ سے عہد کرنے کے بعد, پختہ عہد کرنے کے بعد اس کی وعدہ خلافی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کیفیت سے ہماری حفاظت فرمائے. فرمایا نمبر دو, ويقطعون ما امر الله به ان يوصل, اور اس کو قطع کرتے ہیں, اس کو کاٹتے ہیں کہ جس کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے. اللہ نے حکم دیا رحمی رشتوں سے جو ہے وہ اس کو جوڑا جائے, لیکن یہ کاٹتے ہیں. اللہ نے حکم دیا کونو ما صادقین, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ, لیکن یہ ہے کہ یہ سچوں کے ساتھ نہیں ہوتے, صحبت صادقین اختیار نہیں کرتے. اور نمبر تین فرمایا ویفسدون فی الارض, اور یہ زمین میں فساد مچاتے ہیں, یہ ہے فاسقین, ان کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے. اولئک هم الخاسرون, اور یہی لوگ ہیں کہ جو خسارہ اٹھانے والے ہیں. اب اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی فلسفہ قرآن کے حوالے سے بڑی ہاں اہم ہدایت وہ دے رہا ہے. دو زندگیوں اور دو موتوں کا جو فلسفہ ہے اللہ تعالی اس کی وضاحت فرما رہے ہیں. کیف تکفرون باللہ, تم کیسے اللہ کا انکار کر سکتے ہو, وکنتم امواتا, کہ جبکہ تم مردہ تھے, فاحیاکم, پس اس نے تمہیں زندہ کیا, ثم یمیتکم, پھر تمہیں وہ موت دے گا, ثم یحییکم, پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا, ثم الیہ ترجعون, اور پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. یہ دو موتوں اور دو زندگیوں کا کیا فلسفہ ہے کہ دیکھیے, سب سے پہلے عالم اروا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کلمہ کون سے تمام انسانوں کی, پہلے انسان سے لے کر اور آخری انسان جو بھی آنے والا ہے, سب کی اروا کو کلمہ کون سے پیدا کیا اور پھر ان کو موت دے دی. یہ پہلی موت ہے, کن تم اموات تھا, جب تم مردہ تھے. اور یوں سمجھیں کہ ان اروا کو موت دے کر ایک کولڈ سٹوریج میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھ دیا. پھر اس دنیا میں انسان آتا ہے اور رحم مادر میں جب ہوتا ہے تو چار مہینے کا ہوتا ہے, تو اللہ کی طرف سے وہ روح فرشتے کے ذریعے سے وہ انسان کے اندر ڈال دی جاتی, اور دنیا میں انسان آتا ہے ایک حیات کے ساتھ. تو پھر یہ ہے فاحیاکم, مردہ تھے, تمہاری اروا کو موت دی اللہ تعالیٰ نے, پھر اس دنیا میں تمہیں زندہ کیا, پھر ثم یمیتکم, پھر وہ تمہیں موت دے گا. اور اس موت سے ہم اچھی طرح سے واقف ہیں, یہ مشاہدات ہمارے ہیں کہ جو بھی اس دنیا میں آ رہا ہے وہ اس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے, یہ ہے دوسری موت. ثم یحییکم, پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا, یہ دوسری زندگی ہے. اور یہ ہے باسے بعد الموت, وہ حیات. ثم الیہ ترجعون, اور پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. تو یہ جو بھی زندگی ہے نا انسان کی, یہ بہت طویل زندگی ہے. جیسے اقبال نے کہا نا کہ تو اسے پیمانۂ امروز و فردا سے نہ ناپ, جاں وداں پہ ہم دواں, ہر دم جواں ہے زندگی, اور موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی, ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی. تو یہ طویل زندگی ہے انسان کی, اور اس دنیا میں ہم ایک بہت ہی مختصر سا سفر طے کر کے اپنی اصل منزل کی طرف, آخرت کی طرف بڑھ جائیں گے. فرمایا کہ هو الذی خلقلکم, وہی ہے کہ جس نے تمہارے لیے پیدا کیا, ما فی الارض جمیعا, جو کچھ بھی زمین میں ہے سب کا سب, ثم استوی الی السماء فسواہن سبع سماوات, اور پھر اس نے آسمان کی طرف قصد کیا اور پھر اس آسمان کو سات آسمان, بالکل ٹھیک سات آسمان جب وہ بنا دی. اب یہ سات آسمان کیا ہیں؟ یہ پہلا آسمان آسمان دنیا یہ ہمیں نظر آتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمانے کہ اس کے بعد چھ آسمان اور ہیں, یہ سات آسمان ہیں. اب یہ سات آسمان کی کیا حقیقت ہے؟ یہ تھیوریز ہیں بہت ساری, یعنی ایسے سائنٹیفک فیکٹس ہیں کہ جو ثابت شدہ سائنسی حقائق جو سائنس نے ثابت کر دی. 1400 سال پہلے قرآن مجید نے ان کی طرف اشارہ فرمایا, سائنس نے آج اس کو ثابت کیا. لیکن بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو سائنس ابھی تک ثابت نہیں کر سکی, وہ تھیوریز میں سے ہے, یہ بھی اسی میں شامل ہے. تو فرمایا کہ یہ سات ٹھیک آسمان ہیں کہ جو اللہ نے بنا دیے. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ, اور وہ ہر چیز کو جو ہے وہ جاننے والا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں واقعتاً قرآن کا فہم عطا فرمائے. یہاں انشاءاللہ ہم وقفہ کر رہے ہیں اور 12 رکعت میں اس مقام کو ہم سماعت فرمائیں گے. یقیناً یہ سماعت کے حوالے سے حفاظ کے لیے ذرا کم مقام ہے, تو وہ چاہیں تو کچھ اضافہ بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ. کل سے ہماری روٹین بالکل جو ہے وہ نصاب کے مطابق ہو جائے گی. اب انشاءاللہ ہم 12 رکعت میں اس مقام کو یا اس سے کچھ زیادہ سماعت کریں.